الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سید المرسلین شفیع المذنبین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالهدى و دین الحق ارسله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا آمنت بالله صدق الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كنت أول النبيين في البعث كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كنت اول النبيين في الخلق واخرهم في البعث او كما قال عليه الصلاه والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا العاقب ليس بعده نبي رواه البخاري ببركته ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما میں دو درود شریف پڑھاؤں گا اور میرے ساتھ مل کر آپ پڑھیں گے جس میں آپ کے عقیدے کا اظہار بھی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے کا تقاضا بھی ہے اور ایمان کی نشانی اور سرکار کی شفاعت کی بشارت بھی ہے اور ہمارے لیے یہ جملہ درود شریف کے ساتھ ساتھ مکمل ایک تحریک بھی ہے. پہلا جملہ خوارج کے خلاف ہے اور دوسرا جملہ پہلا درود پاک ہمیں خوارج کے مقابلے میں اسلام کا تعارف کراتا ہے اور دوسرا جملہ منکرین ختم نبوت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مثلیت اور برابری کے دعویٰ کرنے والے ان تمام مرتدین اور کفار کے خلاف اسلام کی شناخت کو واضح کرتا ہے. لہذا آئیے پہلے وہ درود شریف جو اہل ایمان کا شعار ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غلامی کا ایک بہت بڑا نشان ہے اور خوارج اور منافقین کے رد میں ایک بہت بڑا جملہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ پہلا درود ہے, مل کر پڑھیے, کاش اس کی ضرورت کو آپ سمجھ سکیں. یہ ایک درود شریف بھی ایک تحریک بھی ہے اور آپ کے ایمان کا اظہار بھی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے تقاضے کا مکمل سبق بھی ہے. مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اب دوسرا درود جو پڑھیں گے اس میں جو لفظ یا رسول اللہ ہم نے پڑھا یہ ایمان کی خوبصورت تعبیر ہے. امتی کا اپنے نبی کے ساتھ جو والہانہ نسبت ہے اس کا اظہار ہے اور تقاضا جو قلبی رابطے کا ہے اس کا خوبصورت اظہار ہے. اور نجدی اور خوارج کے خلاف اہل حق کی خوبصورت علامت ہے. اور یمامہ کے مقام پر بھی جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین صف آرا ہوئے تھے منکرین ختم نبوت کے خلاف, مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے خلاف, تو سیدنا خالد بن ولید اور آپ کے ساتھ تقریباً کئی ہزار صحابہ نے جو نعرہ اپنے تقاضائے عقیدہ رسالت کے حوالے سے اور اپنی ایمان کے اظہار کے لیے جس جملے کو ذکر کیا تھا وہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس دور سے لے کر اس دور تک یہ اہل حق کی علامت ہے یہ درود پاک. یہ ایک تحریک, میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں توجہ سنیے, یہ درود بھی ہے, یہ ایک تحریک کا عنوان بھی ہے، یہ اہل حق کی تعارف کا ٹائٹل ہے. اہل حق کو دیکھنا ہو تو ان کی زبان اور ان کے عقیدے کا اظہار جس جملے سے ہوگا وہ یہ ہے، الصلاۃ والسلام. پیچھے تک آواز آنی چاہیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جس طرح اس درود شریف کو آپ نے خوارج اور نواصف کے مقابلے میں اپنے بچوں کو سکھا کر ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی تاریخ کو زندہ رکھا اور رابطہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے آراستہ کیا، اب جو میں درود شریف پڑھا رہا ہوں اس کو اسی درود شریف کے ساتھ آپ نے رائج کرنا ہے اور اس درود کے ساتھ دوسرا جملہ پڑھنا ہے، الصلاۃ والسلام علیکا یا خاتم النبیین، یا خاتم النبیین. میرے دوستو، آج کی یہ پروقار محفل عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غلامی کی نسبت کو ذکر کرنے کے لیے تمام اہل محبت حاضر ہیں. یہ زندگی ہمیں وقتی ملی ہے، ایک امتحان کے طور پر ملی ہے، چند سوالوں کی تیاری پر ملی ہے اور یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی، لیکن اگر اس کے جواب کی ہم صحیح تیاری کر جائیں تو پھر یہ دنیا بھی ہمارے گلے گلزار ہوگی اور آخرت کی منزل بھی گلے گلزار ہوگی. اور وہ چیز ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کو کس اعتبار سے درست کرتے ہیں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، حضرات اہل بیت عزام، حضرات اولیاء کاملین سے سینہ بسینہ تسلسل کے ساتھ، مسافران صراط مستقیم سے جو صحیح نظریہ اور زندگی کے تمام سوالوں کے جوابات جو ہمیں ملے ہیں اس کے ساتھ متمسک ہو جانا، جو جانا، متعلق ہو جانا، چمٹ جانا، یہی ہماری دنیاوی اور آخری نجات کا سبب ہے. یہ کوئی شخصی جلسہ نہیں ہے، نہ کسی شخصیت کو پرموٹ کرنے کے حوالے سے، یہ ایک ہی نظریہ کا ہے کہ کل بھی ان کا نام تھا، آج بھی ان کا نام ہے، کہ سکہ چلے گا مینا کے لال کا. بولیے زور، سکہ چلے گا آمنا کے لال کا، کہ بجھ گئی، میرے امام کہتا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی. میرے دوستو، یہ ضروریات دین میں سے یہ عقیدہ ہے، اور ضروریات دین ان عقائد کو کہتے ہیں کہ جو قرآن کریم فرقان حمید کی واضح نصوص سے جو نظریہ اور جو عقیدہ ہمیں مل گیا. مسلمان ہونے کے لیے نماز بعد میں ہے، اسلام کے اظہار کے لیے داڑھی بعد میں ہے، اسلام کے اظہار کے لیے سفید کپڑے یا جناب لباس اور ستر کو ڈھانکنا یہ بعد کے ہے. مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے سب سے پہلے وہ بنیادی باتیں دل سے قبول کرنی ہوں گی جو اللہ کے پیارے محبوب نے بیان فرمائی ہے. جب تک، بڑے سادے انداز میں سنیے، جب تک وہ بنیادی باتیں، بنیادی چیزیں دل سے اس کو سچ جان کر مکمل طور پر دل میں اس کو نہ بٹھا لیں تو ظاہری عبادتیں فائدہ نہیں دے سکتی ہیں. اور وہ چیزیں جو دل سے سچی جاننی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید ہے، کہ اللہ رب العالمین جل وعلا جو اپنے وجود میں واجب الوجود ہے، وہ خود سے ہے، سب اس سے ہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کا ہونا ضروری ہے، اس کا نہ ہونا محال ہے، وہی مستحق عبادت ہے، وہی مسجود حقیقی ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی الہ حق ہے، اور یہ کائنات کی پالنہاری، اس کی ربوبیت کے سلسلے میں جس طرح اس کی الوہیت میں، اس کے ہونے میں، اس کے موجود ہونے میں وہ خود سے ہے، کسی کا محتاج نہیں، اسی طرح اس کائنات کی پالنہاری میں، سلسلہ ربوبیت میں، سلسلہ تربیت میں، وہ اس میں بھی تنہا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ اپنی الوہیت میں بھی تنہا اور یکتا ہے، وہ اپنی ربوبیت میں بھی تنہا اور یکتا ہے. اس پر ایمان لانا، اس بات کو دل سے قبول کرنا، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے. پھر اس کے بعد یہ عقیدہ کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ، اس کی الوہیت میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی ربوبیت میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کے اظہار کے لیے پھر اعمال ہے. لیکن اصل ایمان جو ہے اس بات کو دل سے قبول کرنا. ایک پھر اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں انسانوں کے سلسلے کو جاری رکھا اور اپنے ارادے اور اپنی مرضی اور اپنی حکمت کے تحت محدود زندگی عطا فرمائی، خیر و شر کے اس سلسلے کو شروع فرمایا اور انسان کے اندر اور باہر، توجہ سنیے ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے، انسان کے اندر اور باہر ہدایت کے ایسے سلسلے چلائے کہ وہ دنیا میں آ کر باطل اور خواہشات کے کو اپنے گرد دیکھنے کے باوجود رب کریم نے اپنی جانب آنے کے لیے اور اپنی ذات سے متعارف کرانے کے لیے اور حق کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے اللہ نے انسان کے اندر میں بھی وہ ہدایت کے مینار اور چراغ روشن کر دیے ہیں اور ظاہر میں بھی وہ مینار اور چراغ روشن کر دیے ہیں. اب یہ خیر و شر کی جنگ جاری ہے، لیکن رب کریم سے اگر پوچھے کہ مولا تو اپنے بندے کی امداد و نصرت کے لیے تو کس چیز کو چاہتا ہے؟ کہ تیرے بندے خواہشات کا شکار ہو جائیں، شیطان کے مکر و کیب کے اندر جکڑ لیے جائیں، نفسانی خواہشات کو پا کر صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہ اور جہنم رسید ہو جائیں؟ تو قرآن نے جواب دیا نہیں، ان علینا للہدا، ہم نے تو اپنے بندوں کے لیے ہدایت دینا، ہدایت کو ظاہر کرنا، ہدایت کے قریب کرنا، ہدایت کو روشن کرنا اپنے بندوں کے لیے، ان علینا للہدا، یہ میرے بندوں ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے. کہ ہماری پوری نصرت اور ہماری پوری طاقت اور ہماری جانب سے مکمل ارادے تمہارے لیے جو ہوں گے وہ ہدایت کے لیے ہوں گے، گمراہی سے بچنے کے لیے ہوں گے. لیکن بشرطے کہ تو اس بات پر غور بھی کرو، اس حقیقت کو جانو بھی اور اس کو سمجھو بھی. تو اب اللہ رب العالمین نے اس عالم رنگ و بو کے اندر اور آب و گل کے اندر، یہ لیل و نہار کی گردشوں والا یہ عالم، اس دنیا میں جہاں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، وہاں نفس بھی ساتھ میں ہے، شیطانی وسوسے بھی ساتھ میں ہیں جو رب سے دور کرتے ہیں، دل دنیا میں لگاتے ہیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے، اس کا عہد ہم نے عالم ارواح میں سامنے کیا تھا. رب نے جب سب کی روحوں کو حاضر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے ذات مصطفیٰ کی روح نے جواب دیا تھا بلا، یقیناً تو ہی ہمارا رب ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد کی اتباع میں سارے انبیاء کی روحوں نے اور پھر سارے نسلیں، آدم نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. لیکن دنیا میں آنے کے ساتھ شیطان اور نفس ایسے دشمن ہمارے ساتھ لگ گئے کہ اس وعدے کو، اس عہد کو اور اللہ کی یکتائی اور اس کی معرفت کی حقیقت کو یہ بھلاتے ہیں، دلوں سے مہو کرتے ہیں. کیسے بھلاتے ہیں؟ کیسے ہم خدا کو بھول سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کیا کرتا ہے نفس، کیا کرتا ہے شیطان؟ وہ دنیا میں دل لگاتا ہے، موت سے دور کرتا ہے اور یہ خواہش پیدا کرتا ہے کہ بس جمع کیے جا، کھائے جا، نہ تجھے موت آنی ہے، نہ تجھے مرنا ہے، تجھے ہمیشہ رہنا ہے. کوٹھیاں بنا حرام کے ذریعے، حلال کے ذریعے، اس میں کوئی فرق نہیں بنتا، اب تجھے ہمیشہ زندگی کے اندر رہنا ہے. نفس ہمیشہ رہنے کا خیال پیدا کرتی ہے. شیطان اس کائنات اور دنیا میں ہمیں لمبی عمروں کی امیدیں ڈالتا ہے، اور جب دل روشن ہوتا ہے اور جو ہدایت کے معیار ہیں وہ روشن ہوتے ہیں، تو آپ کے اندر بھی اور میرے اندر بھی وہ خیال جاگتا ہے کہ نہیں نہیں، ہم سے پہلے بھی لوگ محدود زندگی میں چلے گئے ہیں، ہم نے بھی جانا ہے. غور تو کریں، سب آ بھی گئے ہیں، پیدا ہیں، وقتی زندگی پا رہے ہیں، شباب ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، پہلوان ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، بڑے جاہو جلال ہوتے ہیں، کوٹھی اور گاڑی اور بنگلوں کے مالک ہوتے ہیں، اچانک موت آ جاتی ہے، مٹی کے سپرد ہو جاتے ہیں، قصہ پارینہ ہو جاتے ہیں، بھلا دیے جاتے ہیں. تو پھر یہ ہدایت جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے ضمیر کے طور پر، عقل کے طور پر،
فطرت کے طور پر وہ مجھے اور آپ کو جھجھوڑتی ہے کہ نہیں نہیں یہ خیال جو تیرے دل میں آ رہا ہے, یہ جو بات اٹھ رہی ہے کہ تُو نے تو مرنا ہی نہیں ہے, یہ تیرا شباب جو آئینے میں دیکھ کر تو اپنے چہروں کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے, بازو کو دبا کر اپنی طاقت کا اندازہ لگاتا ہے, سن یہ خیال جو تیرے دل میں آ رہا ہے تجھے لایا جا رہا ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گا, یہ رحمانی خیال نہیں ہے, یہ رحمان کی جانب سے نہیں ہے, یہ شیطان کی جانب سے ہے, اور رحمان کی جانب سے یہ ہے کہ ہمیشہ رہنے والی ذات خدا کی ہے, تجھے وقتی دور کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اگر تو ابدی ذات کے ذکر میں اپنی زندگی گزارے گا تو خدا تجھے بھی عبدالآباد تک زندہ کر دے, اور وہ قیامت میں ہوگا. میرے دوستو توجہ کیجئے, لیکن جب نفس کی زیادہ سننے کی وجہ سے, خواہشات کی زیادہ سننے, یہ پریکٹیکل بات کر رہا ہوں, آسمان ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں, یہ روز مرہ میرے اور آپ کے دل میں یہ خواہشات اٹھتی ہیں, تو جب نفس کی باتیں ہم لے لیتے ہیں اور حق کی باتوں کا گلا گھونٹنا شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ فطرت بھی خاموش ہونا شروع ہو جاتی ہے, ضمیر بھی خاموش ہونا شروع ہو جاتا ہے, عقل بھی صحیح فیصلہ نہیں کرتی, اور جس وقت ضمیر گنگ ہو جائے, گونگا ہو جائے, فطرت اپنی صلاحیتوں اور اپنے اعصاب کے ساتھ کمزور اور ڈھیلی پڑ جائیں, عقل اپنی درستگی کی راہ کو چھوڑ کر, توازن و سلامت کے رستے کو چھوڑ کر گھٹیا باتیں, اور جو توازن اور اعتدال کی بات تھی, جو سلیم طبیعت کی بات تھی, جو عقل سلیم کا تقاضا تھا, وہ فطرت کے ڈھیلے ہونے کی وجہ سے, ضمیر کے خاموش ہونے کی وجہ سے, جو اصل معاون اور مددگار تھے عقل کے لیے, عقل بھی آہستہ آہستہ سلامتی کو خیر آباد کہتی ہے, پھر وہ چیزیں جو ہمارے اندر ہدایت کی طرف تھی وہ کمزور سے کمزور ہونا شروع ہوتی ہے, اس وقت خدا کی قدرت کا ایک اور سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ فطرت کو دوبارہ زندہ کیا جائے, ضمیر کے چہرے پر پڑے ہوئے اس کالی گرد کو صاف کر کے ضمیر کے خوبصورت چہرے کو دوبارہ روشن کیا جائے, اور عقل جو سلامتی کے توازن سے گر گئی ہے اس کو ترازو کے دونوں پلوں کے مطابق دبا کیا جائے, اور اس سلسلے کے لیے اللہ رب العالمین انبیاء کو بھیجتا ہے. انبیاء کرام خارج میں ہوتے ہیں, اندر نہیں, اندر تو فطرت موجود ہے, اندر تو ضمیر موجود ہے, نمائندہ ہے عقل, جب یہ تینوں فیل ہونے لگتی ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دل دعا کرتا ہے کہ مولا میری سپورٹ کے لیے جو تین مددگار تو نے لیے تھے یہ تو ایک شیطان کے سامنے ہار رہے ہیں, میری دستگیری کر, اور میرے ایندھن پہنچانے والے ان دوستوں کو دوبارہ توانا کر. دل کی فریاد سنی جاتی ہے, اور اللہ رب العالمین جب اندر سے انسان کی صلاحیت زنگ آلود ہوتی ہے, ہدایت کے چراغ ٹمٹماتے رہتے ہیں اور وہ بالکل بجھنے کے قریب ہو جاتے ہیں, ہلکی سی ٹمٹماہٹ اس کے اندر باقی رہتی ہے, تو اللہ باہر کی جانب سے خارج سے انبیاء کو بھیجتا ہے, پھر انبیاء کرام اپنی تاثیر زبان کے ذریعے, آنکھوں کے ذریعے, توجہات کے ذریعے حق کی وہ باتیں معجزات کی صورت میں, تعلیمات کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ ٹمٹماتا ہوا چراغ جو ضمیر اور فطرت اور عقل کا ہے قریب ایک بجھ جائے, انبیاء کی تعلیمات کو لے کر پھر وہ شعلہ زن ہو جاتا ہے, شعلہ زن ہو جاتا ہے, اور پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہدایت کے دو سلسلے ہیں, ایک ہمارے اندر ہے, ایک ہمارے باہر ہے. باہر کا سلسلہ حضرات انبیاء کا سلسلہ ہے. اللہ رب العالمین جل مجدہ نے انسانوں کو اپنے بندوں کو نفس کے حوالے نہ کیا, اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اپنے بندوں کو شیاطین کے حوالے نہ کیا, بلکہ اس کی رحمت نے لہجہ لہجہ, ذرہ ذرہ, لمحہ لمحہ, ہر وقت اوپر اوپر آئیے, ہر وقت انسان کے اوپر ایسی کرم نوازیاں کی, ایسی عنایتیں کی کہ کہیں سے انسان یہ نہ کہہ سکے میدان محشر میں کہ میرے سامنے حق کے مینار تو ناپائید ہو گئے تھے, ختم ہو گئے تھے. اللہ رب العالمین جل مجدہ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اس سلسلے کو جاری رکھا. میرے دوستو سنیے اس بات کو توجہ کے ساتھ, انسان کی توجہ چاہوں گا, ایسا ہرگز نہیں تھا, میں نیچرل فطرتی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ایسا ہرگز نہیں تھا کہ انسان تقاضا پانی کا کر رہا تھا اور انبیاء اس کو گرم پانی پلا رہے ہوں, انسان تقاضا روٹی کا کر رہا ہو اور انبیاء اس کو لکڑی کھلا رہے ہوں, انسان کو تقاضا طاقت کا ہو اور انبیاء اس کو مار رہے ہوں. نہیں, ہدایت کے اندر اللہ رب العالمین جل مجدہ کی قدرت نے یہ رعایت بھی رکھی ہے کہ انسان جن جن ذرائع سے, جن جن طریقے سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا, انبیاء نے
اسی صلاحیت کو چارج کرنے کے لیے جو اس کے مزاج کے مطابق باتیں تھیں، جو اس کی فطرت کے مطابق باتیں تھیں، جو چیز اس کی ضمیر کے لیے غمازی کرتی تھی، انبیاء نے کوئی اور تعلیم نہیں بیان کی، وہی بولی بڑھائی ہے، وہی بات ذکر فرمائی ہے جس کا اندر سے فطرت تقاضا کرتی، وہی ڈوز دیے گئے، وہی چیزیں میرے دوستوں دی گئی جس کا انسان کا ضمیر اور فطرت تقاضا کرتا تھا۔ تیسرا مرحلہ سنیے، انسان اپنی شعور کے اعتبار سے جیسے ترقی کرنے لگا تو یکے بعد دیگر انبیاء آنے لگے، تو پھر ان کو بھی تعلیم اتنی اونچی دی جانے لگی۔ حضرت آدم کے دور میں لوگوں کے سوچنے کا معیار بڑا محدود تھا، وسائل بڑے محدود تھے، ارتقائی مراحل، بلندی، باطنی صلاحیتیں، سوچ و بچار و تحمس، سائنسی چیزیں، یعنی ایک مخفی چیز، ایک چھپی ہوئی چیز کے راز کے ٹو میں لگ کر آگے بڑھنا، علم کو استعمال کرنا، حضرت آدم کے دور میں انسان ابھی تک اتنا باصلاحیت نہیں ہوا تھا۔ جتنا باصلاحیت تھا اتنی صلاحیت کے ساتھ حضرت آدم کو بھیجا گیا۔ نوح علیہ السلام کے دور میں اب قوم، انسان کچھ زیادہ سوچنے لگا تو نوح علیہ السلام کو اس سے بڑھ کر تعلیم دی گئی۔ اب جب دور حضرت ابراہیم میں داخل ہوا تو پھر انسان اپنی صلاحیتوں اور اپنے فکر و افکار کے ساتھ اور اپنی فراست کے ساتھ اور اپنے علم کی وسعت کے ساتھ جن چیزوں کا تقاضا کرتا تھا، حضرت ابراہیم کو وہی کمال دے کر بھیجے گئے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں انسان کی قوت اور صلاحیت، طاقت اور قبول و رد کے تقاضے جب بڑھنے اور لگے تو اللہ رب العالمین نے اس کا کمال حضرت موسیٰ کو دے کر بھیجا۔ اسی طرح جب انسان نے مادی چیزوں میں ترقی میں کمال کیا تو اس کا جمال اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کو دے کر بھیجا، لیکن اب تقاضا تھا کہ انسان کی صلاحیتیں بڑھتے بڑھتے کسی نقطے پر رکے گی جہاں پر قدرت نے دائرہ باندھا ہے، اس کے آگے وہ نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پر انسان کے سوچنے کا معیار یہ ایک بالشت ہے، حضرت آدم کے دور میں وہ یہاں تھا، نوح علیہ السلام کے دور میں یہاں پہنچا، وہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے، اس کے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ اس کی عقل کو یہیں پر باندھ دیا گیا ہے، وہ اس کی آگے کی چیزوں کو ڈھونڈ ہی نہیں سکتا، پا ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب آہستہ آہستہ انسان کی صلاحیت، علم و آگاہی کے دریچے کھلتے گئے تو پھر انسان کے تقاضے، قبولیت کے تقاضے بڑھتے چلے گئے، کسی چیز کو قبول و رد کے لیے دلائل کے تقاضے بڑھتے چلے گئے۔ جیسے انسان نے ارتقائی علم کے اندر ترقی کی ہے، رب نے اس کے مقابلے میں نبی کو اتنا با کمال بنا کر بھیجا، لیکن اب حد بھی تھی کہ انسان اپنے کمال پر تو کبھی پہنچے، پھر اب یہ دور شروع ہوا کہ جب انسان ایسی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہونے لگا، دور ایسی ترقی کرنے لگی، اور اب ایسے لوگ منصہ شہود پر آئے جو چاند پر کمندے ڈال رہے ہیں، ارتقاء کا سلسلہ یہ ہے کہ سمندروں میں راستے بنائے جا رہے ہیں، آفاقی خلاؤں میں راستے بنائے جا رہے ہیں، زمین کے ذروں کی تحقیق کی جا رہی ہے۔ جب نسل نے، انسان نے ترقی کے منتہا کو پا لیا ہے کہ اب وہ زمین کو چیر کر آسمانوں سے اوپر جانا چاہ رہا ہے، اور یہ انسان کی حد تھی، تو جب انسانیت اپنے علم و صلاحیت کے اعتبار سے کمال پر پہنچی، تقاضے کے کمال پر پہنچی، تو پھر خدا نے ایسی شخصیت بھیجی کہ جس میں حضرت آدم کا حلم بھی تھا، نوح کی صلابت تھی، ابراہیم کی خلت تھی، موسیٰ کا جلال تھا، سلیمان کی بادشاہی تھی، اور داؤد کا ترنم تھا، موسیٰ کا کلام تھا، عیسیٰ کی رہبانیت، عیسیٰ کا زاد بھی تھا، اور سلیمان کی بادشاہی بھی تھی۔ جو ہدایت کے تقاضے اور جو صلاحیت کے تقاضے، جو قبول و علم کے تقاضے انسان میں رفتہ رفتہ بتدریج گروتھ کر رہے تھے، بڑھ رہے تھے، تو اس کی تکمیل کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھی وہ اجزاء عطا فرمائے۔ جب انسانیت اپنی معراج پر پہنچ گئی تو اب ضرورت تھی کہ ایسے نبی کو بھیجا جائے کہ جس کے اندر سارے انبیاء کا کمال ہو، اور وہ اللہ رب العالمین نے ذات مصطفیٰ کے اندر رکھ کر مکمل فرما دیا، اور آپ کے دین کو بھی، آپ کی ذات کو بھی مکمل کیا، آپ کی شریعت کو بھی مکمل کیا۔
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
اور اس کا تقاضا حضور کی شریعت ہے، سرکار کی ذات مبارکہ کے اندر تنہا وہ کمالات جو ذاتی طور پر ہوتے ہیں، اور وہ کمالات جو تعلیمی صورت میں ہوتے ہیں۔ جو نبی کی ذات میں ہوتے ہیں وہ، اور جو نبی کی تعلیم میں ہوتے ہیں، اللہ نے دونوں کا کمال ذات مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ کیونکہ اب انسان اتنا ترقی کر گیا تھا، اب وہ حضرت آدم کی بات کو شاید رد کر دیتا، شاید وہ حضرت نوح علیہ السلام کے انداز تفہیم کے بارے میں چوچرا کرتا، شاید اسے حضرت داؤد کی شریعت کے اندر اپنا تقاضا نہ ملتا، شاید اسے حضرت موسیٰ کی شریعت میں اپنے استدلال کی تکمیل نہ ملتی۔ تو رب کریم نے انسان کو مکمل ہدایت سے آراستہ کرنے کے لیے اور اس کا شعور، اس کا علم، اس کی علم و آگاہی جس بلندی پر پہنچ گئی تھی، اللہ نے وہ محبوب عطا فرمایا کہ یہ بات ذکر کر دی گئی کہ اللہ رب العالمین نے اس نبی کو مبعوث کر دیا کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ تمام کمال عطا فرمائے، ذات کے اعتبار سے بھی مکمل کر دیا، اور قیامت تک انسان کریم جس آخری دریچے پہ جا کر کلام کر رہا ہوگا تو اس کے آگے مصطفیٰ کی شریعت اس کی امامت کر رہی ہوگی، چاہے سماجی اعتبار سے ہو۔ بھائی نبی کی ضرورت کیوں پڑتی؟ انسان کو ہدایت کے لیے، انسان کو شعور کے لیے۔ تو انسان کا شعور قیامت کے سرے جس کنارے پر پہنچے گا تو حضور کو تعلیم ہماگیر ایسی دی گئی ہے کہ وہ اپنے آگے حضور کی باتوں کو دیکھے گا جو 1400 سال یا ہزاروں سال اس وقت گزر چکے ہوں گے جو حضور نے بتا دیا ہے۔ تو نبیوں کو بھیجنے کی جو ضرورت تھی وہ سامنے والے امت کے تقاضے پہ تھی۔ جب امت کے تقاضا بڑھا تو نبی نے اتنے بڑے علم والے نبی، اللہ نے اتنے بڑے علم والے نبی کو بھیجا۔ جب امت کا تقاضا اور بڑھا، صلاحیت اور بڑی، علم و آگاہی کی فکر اور بڑی، تو اللہ نے پھر جو نبی بھیجا ہے اس کے اندر وہ کمال بھی وسا دیا تاکہ ہدایت کا سلسلہ برقرار رہے۔ لیکن جب اس دور میں ایسی قوم آنے والی تھی اور ایسے لوگ، ایسی انسانیت کے اندر فکر کی وہ معراج اور صلاحیت کی وہ وسعت آنے والی تھی کہ جس کے بارے میں حضرت آدم کے انسان، دور کے انسان سوچتے ہی رہ گئے۔ وہ کیا سمجھتے تھے کہ جہاز کیسا چلے گا؟ وہ کیا جانتے تھے کہ جب انسان زمینوں سے پرواز کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے پیارے محبوب کو جب بھیجا تو ایسے کمالات کے ساتھ بھیجا کہ اگر سائنسی ترقی میں انسان چاند پر پہنچتا ہے تو جس نبی کو ان کا امتی، جس نبی کو ان کا نبی اور جس نبی کی ان کو امتی بنایا ہے، وہ دیکھیں گے کہ اگر ہم برصغیر کے بعد چاند کے اشارے کو دیکھتے ہیں تو ہمارا نبی تو فرش زمین پر کھڑے ہو کر آسمان پر چاند کو دو ٹکڑے کر دیں۔ اگر وہ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے راکٹوں میں بیٹھ کر، ہم اپنے خلائی جہازوں میں بیٹھ کر آسمانوں کا سینہ چیرنے کی کوشش کریں تو وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمیں تو اس کے بنانے کے لیے برس برس لگ جائے اور ہم جہاں پہنچنا ہے اس کے اشیر شیر کو نہ پہنچ سکے، اور ہمارے پیغمبر جو ہے، ہمارے پیغمبر اعظم جو ہے وہ تو پلک جھپکنے میں لامکاں کی سیر کر کر آ گئے، لامکاں کی سیر کر کے آ گئے ہیں۔ شعبہ زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس کی گنجائش شریعت مطہرہ میں نہیں؟ عقیدے کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، تہذیب۔ آج دیکھیے سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے لیکن اسلام اس سے 100 گنا آگے جا کے درس دے رہا ہوتا ہے۔ آج بھی قرآن دیکھیے، قرآن جس سطح پر بات کر رہا ہے اس کے اگر 100 درجے بنائے جائیں تو سائنس ایک پوائنٹ پر آج 21ویں صدی میں سائنس جہاں کھڑی ہے، قرآن اس کے مقابلے میں 99.9 آگے کھڑا ہوا ہے۔ تو باپ دیکھیے نبی کی تعلیم کا شاہکار جو نبی کو دے کر بھیجا ہے اس کے اندر تو اتنی وسعت ہے۔ آج کا انسان جو سیٹلائٹ کے ذریعے ساری دنیا کو پنجے میں لا رہا ہے، قرآن اس کے مقابلے میں 100 آگے کھڑا ہے۔ کیا مطلب کہ آگے کا انسان کتنا ترقی کرے گا؟ 1 صدی کے بعد انسان کتنا ترقی کرے گا؟ 2 صدی کے بعد انسان کتنا ترقی کرے گا؟ انسان جتنی ترقی کر دے لیکن اس کو ہدایت کے لیے، اس کو تہذیب کے لیے، اس کو معاشرت کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوگی تو شریعت مصطفیٰ پیچھے نہیں، 100 گنا وہ آگے۔ آپ دیکھیں حضرت آدم، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، حضرت آدم نے جب دعوت توحید کو پیش کیا اس وقت کے لوگ ایسے تھے جیسا ان کا معیار تھا ویسی دلیل دی گئی، لیکن جب معیار ان کا بڑا، صلاحیتیں بڑی، کاریگری بڑی، علم بڑا، تو اب وہ اس سے بڑھ کر سوچنا چاہتے تھے۔ حضرت آدم کو بلایا گیا، نوح کو بھیج دیا گیا۔ اب نوح نے باعتبار شریعت کے، عقیدہ تو سارے نبیوں کا ایک ہے، دین ایک ہے، باعتبار شریعت کے وہ باتیں نہیں کی جو حضرت آدم نے کی تھی، اس سے آگے کی بات کی۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام انسان کا علم اب ترقی کر رہا ہے، اسلام انسان کا علم جیسے ترقی کر رہا ہے ویسے نبوت کا علم ترقی کر رہا ہے۔ ہدایت کے لیے جب انسانیت اپنے علم بہا پر پہنچ گئی تو اللہ نے ختم نبوت کا تاج دے کر زمین میں کانوں میں یکون کے علم کے جاننے والے آمینہ کے لال کو مبعوث فرما دیا۔ یعنی جو ضرورت ہے، میرے دوستو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، جو ضرورت تھی اس کی تکمیل حضور نے کر دی۔ ہدایت کی جو ضرورت تھی، قبولیت حق کے لیے جو ضرورت تھی، سچ کو قبول کرنے کے لیے جو تقاضے تھے، حضور کی شریعت نے اس کو مکمل کیا. جو مکمل کر دیا، ناقص ہوتی تو کسی نئے کی ضرورت ہوتی. حضرت آدم کی شریعت میں، شریعت کے اعتبار سے، اس قوم کی ترقی کے اعتبار سے جب تھوڑی ایسے لمحے آئے کہ قوم آگے سوچ رہی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے مکمل کرنے کے لیے نوح کو بھیجا. جب نوح کے دور میں انسانیت نے ترقی کی، علم ان کا آگے بڑھا، تو پھر ابراہیم کو بھیجا. ابراہیم کے دور میں جب انسان نے کچھ دیر قبول کرنے کے بعد پھر اس کے لیے تقاضے آگے بڑھے، تو موسیٰ کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا. پھر ایسی قوم آ گئی ہے اللہ اکبر کہ جس نے چاندوں پر کمندے ڈالی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ایسے حبیب کو بھیجا کہ جن کے جوتے اٹھانے والے بلال اگر مسجد نبوی کے قریب چلتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز چاندوں پر جنت میں سنائی دیتی ہے. جن کے غلاموں کے جوتوں کی آہٹیں جنت میں سنائی دے، اس نبی کے خود قد کتنا بلند ہوگا آپ اندازہ لگائیں. علمی اعتبار سے اور تعلیمی اعتبار سے وہ نبی کس قدر اکمل و مکمل ہوگا، اور اس کا قد صلاحیت و ہدایت کے زاویے کے حوالے سے کس قدر مکمل ہوگا کہ جو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے جوتوں کی آہٹیں آسمانوں سے اوپر سنی جاتی ہیں. آسمانوں سے اوپر سنی جاتی ہے. جو ان کے کلمہ پڑھنے والوں سے کلمہ پڑھتے ہیں، غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہو جاتے ہیں، اور بغداد میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کا خردلت اللہ حکم اتصالی. جو ان کے کلمہ پڑھنے والوں میں، غلاموں میں کئی سو سطح نیچے آتے ہیں، وہ کائنات کو رائی کے دانے کے برابر دیکھ لیتا ہے. تو بتاؤ کہ پھر اس نبی کا مشاہدہ کتنا ہوگا، اس نبی کے علم ظاہری کی وسعت کتنی ہوگی، اس نبی کے علم کے ظاہری کی یہ سطح ہوگی، تو پھر نبوی علم کی ترقی کتنی ہوگی. تو لہذا انسانیت کو جتنا تقاضا تھا ہدایت اپنے شعور اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اس سے بڑھ کر نبی پاک کو تعلیم عطا فرمائے گی. مثال کے طور پر آپ سنیے، مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ اگر ایک سی اے کیا ہوا بچہ ہو، مکمل جناب اپنی مکمل ابتدائی تعلیم کو ختم کیا ہوا بندہ ہو، ایک گریجویٹ بندہ ہو، اس کے سامنے اگر کوئی شخص جائے اے بی سی ڈی کی باتیں کرے تو وہ کبھی قبول نہیں کرے گا. بالکل. نرسری کے بچے کے سامنے اگر اے بی سی ڈی کی بات کی جائے تو وہ مرعوب ہو سکتا ہے. لیکن اب جس نے سی اے کر دیا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو بن گیا ہے، اور جو مکمل طور پر کوالیفائی ہو گیا ہے، تعلیم اس نے مکمل کر لی ہے، اب اس کو باتیں بھی وہ چاہیے جو اس کے برابری کی ہو یا اس سے اونچی ہو. سمجھ رہے؟ تو حضرت آدم کے دور میں انسانیت نرسری کی طرح تھی، نوح علیہ السلام کے دور میں KG1 کی طرح تھی، حضرت ابراہیم کے دور میں پہلی کلاس کی طرح تھی، اور حضرت موسیٰ کے دور میں پانچویں کلاس کی طرح تھی، حضرت عیسیٰ کے دور میں میٹرک کی طرح تھی. لیکن حضور کا جس امت سے سامنا ہوا وہ تکمیل کے مرحلے پر کھڑے تھے، اور اللہ نے وہ علم پیارے مصطفیٰ کو عطا فرمایا کہ جو ان کو بھی مکمل کرتا ہے اور ان کے بعد والوں کو بھی مکمل کرتا ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
تعلیم کے اعتبار سے بھی اور ذات کے اعتبار سے. اب میرے دوستو، اس کو کیونکہ ضرورت ہی نہیں رہی کسی نبی کی، نبی کو بھیجنے کی ضرورت تو جب ہوتی ہے کہ جب علم ناقص ہو جائے، جب تقاضے بڑھ جائیں. یہاں تو اتنا سمندر موجود ہے جس کے ایک قطرے کو کوئی نہیں پائے سکتا. اور جہاں لوگ تاریخ کی باتوں کو یاد کرتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، جغرافی کی باتوں کو یاد کرتے ہیں، طب کی باتوں کو یاد کرتے ہیں، ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے کے سامنے زانو تلمس کو خم نہیں کیا، تلمس کے سلسلے کو نہیں چلایا، کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی. لیکن جب وہ قومیں رسول اللہ کے پاس آئی جو جغرافی علوم کی ماہر تھی، جو دنیاوی علوم کی ماہر تھی، جو طبی علوم کی ماہر تھی، انہیں پتا تھا کہ آپ نے کسی میڈیکل یونیورسٹی میں کچھ پڑھا نہیں ہے، ان کو پتا تھا کہ آپ نے تاریخ اور علم بلدان اور علم ارضیات پر آپ نے کوئی مطالعہ نہیں کیا ہے. لیکن ان کے کان کھڑے ہو گئے، ان کی آنکھیں روشن ہو گئی کہ جب ہر شعبے کا شخص ذات مصطفیٰ کے قریب آ کر اپنے فن میں بات کرتا تو مصطفیٰ اتنی جلدی اتنی آسانی سے جواب عطا فرماتے، اور اس جواب میں اتنی دوری ہوتی کہ انسان دنگ رہ جاتا کہ برسوں سے جو بات کو میں نے سمجھا ہے انہوں نے تو اس کی ہزارویں منزل کو بھی ذکر سنا دیا ہے. یہ ساری چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک میں دکھائی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ آیا یمن سے. کہاں سے آیا؟ یمن کے لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. سرکار کی خدمت میں آئے علی الصلاۃ والسلام، اور حضور علی الصلاۃ والسلام کے پاس وہ قبیلہ آ کر بیٹھ گیا، مسلمان ہو گیا. اتنے میں ان کی برادری کا کچھ لوگ جو ابھی تک آئے نہیں تھے وہ آئے اور آ کر اپنے جو پہلے سے آیا ہوا ان کے گاؤں کا چودھری تھا جو بڑا تھا اس سے مل کر کہنے لگے مبارک ہو تیرے گھر بیٹا ہوا ہے, بیٹا ہو رہا ہے اس کا یمن میں اور یہ بندہ مدینے میں بیٹھا ہے, 15 دن حضور کی خدمت میں گزار چکا ہے, کلمہ حضور کا پڑھ چکا ہے, اب جو لوگ آئے ہیں اسی کے گاؤں والے انہوں نے کہا کہ بھی ہم بھی ملنے آئے ہیں اور ہم بھی دیکھنے آئے ہیں کہ جن کا کلمہ تم نے پڑھا ہے, لیکن ہم تمہیں پہلے یہ بشارت دیتے ہیں کہ تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوا. سب گاؤں والوں نے بشارت دی, سرکار دو عالم اپنے حجرے میں موجود تھے, لیکن جو آنے والا شخص تھا جس نے اس شخص کے بیٹے کی بشارت لائی ہے وہ کہنے لگا ایک مسئلہ بڑا عجیب ہے. کہا کہنے لگا کیا؟ کہا تیرا بچہ تو بالکل کالا کلوٹا ہے, بالکل سیاہ فام ہے. وہ حیران ہوا, وہ کیسے؟ میں گورا خوبصورت, میری بیوی کی رنگت کالی نہیں, میرے باپ کی رنگت کالی نہیں, میری ماں کی رنگت کالی نہیں, میرے سسر و ساس کی رنگت کالی نہیں, میرے سالیاں اور سالوں کی رنگت کالی نہیں, یہ گھر میں جو بچہ پیدا ہو گیا اس کی رنگت کالی کیوں ہے؟ شیطان نے وسوسہ ڈالا, تیری بیوی نے بدکاری کرائی. اس نے اپنے ایک بزرگ دوست سے کہا یار تم گواہ ہو جاؤ میں اپنی بیوی کو طلاق دینے والا ہوں. پوچھا گیا جی کیوں طلاق دے رہے ہو؟ کہا دیکھو اس دوست نے آ کر یہ مجھے بشارت دی ہے کہ بیٹا ہوا ہے لیکن بیٹا کالا ہے اور میرے خاندان میں کیا دور دور تک ہمارے گاؤں میں کوئی کالا شخص نہیں ہے, کالا بچہ ہوا اس کا مطلب یقیناً نطفے کا رنگ غالب آیا ہے, میری بیوی نے بدکاری کرائی ہے. اس بزرگ نے کہا دیکھ اتنا بڑا فیصلہ بھی نہ کرنا, حضور موجود ہے پہلے پوچھ لینا. اس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہم تو نماز سیکھنے آئے ہیں, یہ تو انصاب کا علم ہے, یہ تو طب کا علم ہے, اس کا نبی سے کیا کام. میں کہتا ہوں اس شخص نے جو کہا کہ حضور سے پوچھ لے, اس کا یقیدہ تھا کہ اب کوئی نبی آئے گا نہیں, علم کے جتنے بھی دریشے ہوں گے وہ کھلیں گے قدم مصطفیٰ میں ہی ہے. اب آپ دیکھیے میرے دوستو, سرکار دو عالم نے عصر کی نماز پڑھائی, عصر کی نماز کے بعد وہ شخص کے چہرے کو پریشان دیکھ کر میرے آقا نے پوچھا ارے بھائی تو پریشان کیوں ہے؟ اس نے سارا واقعہ ذکر کیا کہ حضور یہ میرا دوست دوپہر میں گاؤں سے آیا ہے اور مجھے بشارت دی ہے کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا. سرکار نے کہا میں بھی بشارت مبارکباد دیتا ہوں. فرما حضور خلجان یہ ہے, مصیبت یہ ہے, پریشانی یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا جو پیدا ہوا ہے وہ کالا ہے جبکہ میرے خاندان میں کوئی کالا نہیں, ہماری بستی میں کوئی کالا ہے, یہ کالا ہوا. یا رسول اللہ مجھے شک ہے کہ میری بیوی نے بدکاری کی ہے. سرکار نے مسکرا کر, ابھی اس کے جملے مکمل نہیں ہوئے, سرکار نے قریبی شخص کو کہا ذرا تو ہٹ جا تنہائی میں, میں سے بات کرنا چاہتا ہوں. حضور مدینے میں اور یہ شخص حضور سے مل بھی پہلی دفعہ رہا ہے, ابھی تو آ کر اس نے کلمہ پڑھا ہے. اس کا گاؤں کیا ہے, اسٹریٹ نمبر کیا ہے, پلاٹ نمبر کیا ہے, روم نمبر کیا ہے, ہاؤس نمبر کیا ہے, اس سے کوئی سروکار نہیں کیونکہ نبی مکمل آیا ہے, نبی کامل آیا ہے. علم کی دریشے جس کے ہاتھ میں ہے, جو کہتا اوتی تو مفات کے خزائن الارض, میں وہ رسول ہوں جسے خدا نے زمین و آسمان کے سارے خزانوں کی کنجیاں تھا. اب کوئی کمزوری نہیں ہے, کوئی تشنگی نہیں ہے کہ کسی جدید اسکالر کی طرف جانا پڑے گا. صحابہ اکرام کو جو بھی مسئلہ ہوتا ذات مصطفیٰ کی طرف آتے اس لیے کہ علم کے سارے شعبوں کی تکمیل اگر ہوتی ہے تو آمینہ کے لال کے آستانے پر.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
جب انسان کسی شعبے میں تشنا ہوتا ہے تو نئے کو ڈھونڈتا ہے, نبی کی ضرورت جب پڑتی ہے, دوسرے استاد کی ضرورت جب پڑتی ہے. نبی پاک کو اللہ رب العالمین نے دنیاوی علوم کا بھی شاہکار بنایا, دینی علوم کا بھی شاہکار بنایا, سماجی علوم کا بھی شاہکار بنایا, اخلاق کو تمام کرنے والا بنایا. یہی تو چار چیزیں ہیں جو انسان کی شعبہ زندگی کے عنوان ہے, عقیدہ ہے, اعمال ہے, معاشرت ہے, اخلاق ہے. اس کا جامع بنا دیا, جب جامع بنا دیا, جب کمی رہی نہیں تو جدید کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ کمی رہی نہیں تو جدید کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ حضرت گرامی توجہ فرمائیے. اس شخص نے جب حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے کہ میری بیوی نے بدکاری کی ہے اور میں انہیں طلاق دینا چاہتا ہوں, یہ جملہ اس کا مکمل نہیں ہوا, سرکار نے مسکرا کر قریب کھڑے ہوئے ساتھی سے کہا ناراض تو نہیں ہوگا ذرا اکیلے میں بات کروں اس سے؟ وہ الگ ہو گیا. سرکار اس سے اکیلے میں بات کرتے ہیں, کہا نا تیری بیوی پارسا ہے. بولو سبحان اللہ. حضور نے اس کی بیوی کو دیکھا بھی نہیں ہے, نہ اس کی بیوی نے کوئی خط لکھا ہے, نہ کوئی استغاثہ پیش, بیوی نے کوئی وضاحت کی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس کی بیوی کو تو وہی جانتا ہے اور وہی چھوڑ آیا ہے. وہ کہاں یہاں پہنچ گئی؟ سرکار نے اپنے مسلح پر کھڑے ہو کر فرمایا تیری بیوی پارسا ہے. کہنے لگے حضور وہ کیسے؟ کہ کان قریب لا.
میرے آقا تو بڑے حیا والے ہیں, فرمایا کان قریب لا، کان قریب لایا.
سرکار نے ان کو کان میں کہا کہ تیرے جسم کے فلاں عضو پر ایک کالا تل ہے.
تو اس نے کہا ہاں. فرمایا وہی رنگ غالب آ گیا ہے، وہی رنگ. آج میڈیکل پروف کر رہی ہے اس بات کو. میں نے خود کئی گائنا ڈاکٹروں سے اس بات کو پوچھا کہ بچے کی رنگت کیسے بدلتی ہے، کہ ماں باپ کے جسم پر اگر ایک مسا بھی ہو وہ بھی بچے کی شکل پر غالب آ سکتا ہے. سائنس آج یہ کہہ رہی ہے. 1400 سال چٹائی پر بیٹھ کر مصطفیٰ نے پہلے فرما دیا،
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
میرے آقا نے فرمایا تیری بیوی پارسا ہے، بولی سبحان اللہ،
اور تیرے جسم میں جو تل ہے، تل اس کی رنگت تیرے بچے پر غالب آئی ہے، کالے تل کی. گورا تو بھی ہے، گوری تیری بیوی بھی ہے، لیکن یہ رنگ غالب آیا. آج میڈیکل نے ہزاروں سال کا سفر کر کے جس نقطے کو پکڑا ہے، مصطفیٰ نے مسکراہ کر اس کا جواب دے دیا.
حضور کو زحمت نہ کرنی پڑی، سرکار کو غور نہ کرنا پڑا، سرکار کو مشورہ نہ کرنا پڑا. مصطفیٰ علم کی پنہائی اور باریکی تہ میں موجود پانی کے رازوں کو، علم چھپے ہوئے کو مسکرا کر بیان کرتے ہیں. اگر وہ غور کر کے بولے تو پھر کیا کیا بتا دیں. بولیے سبحان اللہ. سراسر علم طب ہے، بولیے سراسر یہ علم طب ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر موجود ہیں، اللہ اکبر، وہاں کے لوگ عموماً جڑی بوٹی پر ان کا گزارا ہے. سرکاری خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صحت کمزور ہو رہی ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا یہ صحت کمزور ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے، یہ تو طب کا شعبہ ہے، نبوت کا شعبہ تو نہیں. یہ تو طب کا شعبہ ہے، جاؤ ڈاکٹروں سے رابطہ کرو، جاؤ حکیموں سے رابطہ کرو. نہیں میرے دوستو، نبوت جس کو دی گئی، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا تاج جس کے سر پر رکھا گیا ہے. بخاری اٹھا کر دیکھیں، اس نے کہا حضور کمزور ہوتا جا رہا ہوں، کھانا سر نہیں کرتا. سرکار کا سر مقدس جھکا ہوا ہے، صرف نظروں کے اشارے سے فرمایا میتھی کھا لیا کر، میتھی کھا لیا کر. اب آپ دیکھیے یہ سارے طب کے موضوعات ہیں.
کس کے موضوعات ہیں بولیے؟
طب کے موضوعات ہیں. فرمایا کھا لیا کر. جب کچھ دن کھایا، لوٹ کر آیا، آقا نے فرمایا یہ ایسی ہے کہ اگر تو اس کی قدر جانے تو سونا دے اور میتھی خریدے، سونا دے اور میتھی خریدے. آئیے غزوہ بدر کے اندر، جب مارکہ زوروں پر ہے، ایک تیر دور سے چلتا ہوا آیا، قتادہ بن نعمان کی آنکھ میں لگ گیا تیر. تیر جب ان کی الٹی آنکھ میں لگا، اللہ اکبر، سن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. تیر جب الٹی آنکھ میں لگا تو آنکھ تو پھٹ گئی، ضائع ہو گئی، تیر کو کھینچا گیا، ان کی جان نکل رہی تھی. اب وہ جو گوشت کا لوتھڑا آخر میں رہ گیا، وہ زخم کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہ ہلتا تھا تو ان کی چیخیں اڑتی تھی. خنجر نکالا،
سرکار کے شیر تھے نا،
خنجر نکالا، فرمایا کاٹ دو اس کو، کاٹ دو اس کو، اس سے تکلیف ہوتی ہے. یہ تو کہہ رہے تھے کاٹ دو، دوسرے صحابی کا عقیدہ دیکھیں، نانا ابھی نہ کاٹ، پہلے مصطفیٰ کو دکھا دے.
انہوں نے یہ نہیں کہا ارے کوئی آیت کا مسئلہ ہے، کوئی شریعت کا مسئلہ ہے، کوئی دین کا مسئلہ ہے، کیوں دکھاؤ مصطفیٰ کو. ان کا بھی عقیدہ تھا دین مکمل ہے تو علوم بھی مکمل ہے. سلیس پر
آئے قتادہ بن نعمان، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ پھٹ گئی. حضور نے یہ نہیں کہا ارے یہ تو میرا شعبہ ہی نہیں ہے، یہ تو کسی اور کے پاس جاؤ. آج اگر آنکھ پھٹ جائے ڈاکٹر کے پاس جراحیت میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے.
تو آج بتاؤ تب پیچھے مصطفیٰ آگے،
جراحیت کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. آنکھ پھٹ چکی ہے، بلیک سی اس کی گل چکی ہے، بلیک آئیز اس کی بہ چکی ہے، بلیک واٹر نکل چکا ہے، دیدہ ختم ہو چکا ہے، کہاں سے بصارت، کہاں کا پردہ. لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر خدا نے علوم کو مکمل کر دیا ہے، امت کی ضروریات کے تقاضوں کو مکمل کر دیا ہے، چاہے وہ زکات، وہ تقاضے ان کی مادیت کے ہوں، چاہے دین کے ہوں، چاہے افکار کے ہوں، چاہے تہذیب کے ہوں، چاہے اخلاق کے ہوں، سرکار نے اسی طرح انگلی سے کھروچ کر ان کی الٹی آنکھ کے اندر ان کے چتڑوں کو رکھا اور تھوک مارا. تھوک لگنا تھا کہ آنکھ صحیح ہو گئی اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا چہرہ میں دیکھ رہا ہوں.
یہ عظیم معجزات ہے.
اور مجھے کہنے دیجئے، نبوت کے ایک جملہ میرے ذہن میں آیا ہے،
میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، نبوت کی صداقت معجزہ ہوتا ہے، نبوت کی صداقت معجزہ ہوتا ہے. علماء لکھتے ہیں اس بات کو، چاہے کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، تمام مکاتب فکر کے علماء اس بات کو لکھتے ہیں کہ سرکار کی اکملیت اور سرکار کے اعلیٰ ہونے کی بیان دلیل بھی یہی ہے کہ رسول اپنی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ دیتا ہے. حضرت آدم کا معجزہ تھا لیکن ان کے دور تک رہا، ختم ہو گیا. حضرت موسیٰ کا معجزہ رہا، ان کے دور تک رہا، آگے نہ چلا. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ رہا، ان کے دور تک رہا، آگے نہ چلا. مصطفیٰ کریم کو اللہ نے معجزات ایسے عطا فرمائے اور اتنے عطا فرمائے کہ حضرت ابراہیم کے معجزات کو گنا جا سکتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو گنا جا سکتا ہے، یوسف علیہ السلام کے معجزات کو گنا جا سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے معجزات کو گنا جا سکتا ہے. جس کے معجزے کو نہ گنا جائے نہ اس کو شمار کیا جائے، وہ اگر ہے تو سب سے اکمل اور اعلیٰ نبی آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ. جن کے معجزے نہ گنے جا سکتے ہیں، نہ شمار کیے جا سکتے ہیں، نہ حد زمانہ میں آ سکتے ہیں، نہ حد زمانہ میں. اگر حضرت آدم آئے، ان کی عمر ہزار ہی سال تھی، حضرت نوح آئے، ان کے معجزات کی عمر 950 سال ہی تھی، حضرت ابراہیم آئے، ان کے معجزات کی عمر 120-140 سال ہی تھی، سید عالم آئے، 23 سالہ بعثت کے گزارے اور 63 سال اپنی عمر شریف سے گزارے، آج 1500 سال ہو گئے، معجزات آج تک جاری ہے. آپ کہیں گے کون معجزہ؟ میں نے کہا امام احمد رضا معجزہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی معجزہ، حضرت امام ربانی معجزہ، فضل خیر آبادی معجزہ، امام رازی معجزہ، امام بخاری معجزہ، امام احمد معجزہ، غوث اعظم معجزہ، حضرت داتا صاحب معجزہ. اس لیے کہ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کمالات کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جائے. حضور کے خادموں کی شان دیکھو، انسان ان کو سنے تو دنگ رہ جاتا ہے کہ انسان بھی ایسا کر سکتا ہے. تو جس کے کلمے کی جھلک میں یہ سراپا معجزہ ہو گئے، تو مصطفیٰ کی اکملیت کا اندازہ کیا ہو؟ تو ضرورت کہیں نہیں ہے، کمزوری کہیں پر بھی نہیں ہے میرے دوستو، کمی کہیں پر بھی نہیں ہے. اور میں یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. محبوب تیرے اوپر کمل کر دیا ہے، کیونکہ رب کہہ رہا ہے، یہ کمولی صاحب نہیں کہہ رہے. انسان کو علم دینے والا، انسان کو شعور دینے والا، انسان کو علم اور نالج کی ترقی پر پہنچانے والا وہ رب کہتا ہے محبوب اب کسی دین کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک انسان سوچے گا وہاں سے آگے تیرا قدم ہوگا. جہاں تک انسان کی معراج ہوگی وہ سر اٹھا کر دیکھے گا کہ جہاں انسان جس مرتبے کو خود کی معراج سمجھ رہا ہوگا، دراصل مصطفیٰ کے جوتے کا نقش ہوگا. اور مصطفیٰ کی معراج وہ ہوگی جہاں نہ آدم سامنا کر سکتے ہیں نہ ابراہیم. میرے دوستو، ایسی مکمل اور اکمل ذات اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. تو اب نہ ذات میں کمی ہے نہ تعلیم میں کمی ہے، نہ ذات میں کمی ہے بولیے، نہ تعلیم میں کمی ہے، نہ ذات میں کمی نہ تعلیم میں کمی. تو آخر نبی آئے تو کیوں آئے؟ نبی آئے تو کیوں آئے؟ اللہ اکبر. جس کا کلمہ پڑھنے والا عمر جیسا ہو، جسے جوتوں کو بوسا لینا ابو بکر جیسا ہو، ہاں جن کی صفات کا مظہر عثمان غنی جیسا ہو، جن کے علم باطن کا ترجمان علی جیسا ہو اور نبی نہ ہو، تو میں کہتا ہوں جب یہ شاہکار نبی نہ بنے تو کون نبی بن سکتا ہے؟ یعنی ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، نہیں سمجھے آپ، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. مولا علی کی ولایت اور رفتار کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، حضرت عثمان غنی کے اخلاق کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، عمر کی جرت و بہادری کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ابو بکر کی استقامت اور راست گوئی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہی تو اوصاف ہیں جس کی بنا پر نبی بنائے جاتے ہیں، جو نبی کے خصائل ہوتے ہیں. جب نبی کے جوتے اٹھانے والوں میں یہ اوصاف کمال پر پہنچ گئے اور وہ نبی نہ بنے، مصطفیٰ کے غلام بنے، تو اب نبی کی ضرورت کیا ہے؟ کہ پہلے انبیاء کے جو صفات ہوتے تھے وہ خدا نے آپ کے غلاموں کو عطا فرمائے، وہ اللہ نے آپ کے غلاموں کو عطا فرمائے ہیں. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے، ایسا مکمل کیا ہے حضور کو سرکار، خود ذاتی طور پر ایسے مکمل ہے کہ حضرت ابراہیم بھی کندھا نہیں لگا سکتے. اور حضور نے جن کو دین دیا نا، جن کو اپنی تعلیم دی، وہ اتنے مکمل ہو گئے کہ ساری امت، سارے انبیاء کی امتیں اگر کھڑی ہو جائیں،
سارے انبیاء اگر کھڑے ہو جائیں
تو ذات میں مصطفیٰ کا مقابلہ،
سارے انبیاء، تقابل نہیں کر رہا فضیلت بتا رہا ہوں، سارے انبیاء اگر ایک صف میں آ جائیں
اور جس صف میں مصطفیٰ ہوں وہاں حضور کے صف میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، تو یہ ذاتی کمال اور تعلیم کا کمال یہ ہے کہ جن کو حضور نے اپنی تعلیم دی وہ تعلیم پانے والی امت، اور وہ انبیاء جنہوں نے اپنی امت کو تعلیم دی ان کی تعلیم والی امت اگر کھڑی ہو جائے تو جس صف میں ابو بکر کھڑے ہو جائیں اس صف میں نہ نوح کی امت کھڑی ہو سکتی ہے، نہ ابراہیم کی امت کھڑی ہو سکتی ہے، نہ موسیٰ کی امت کھڑی ہو سکتی ہے، جس کی ذات اتنی ہے کہ انبیاء کی ذات اس کے صف میں کھڑی نہ ہو، اور جس کی تعلیم اتنی ہے کہ اس کی امت کی صف میں کسی نبی کی امت کھڑی نہ ہو۔ تو آپ اندازہ لگائیے کون سا گوشہ ہے میرے دوستو جس کو آپ خالی کہیں گے، جس کو آپ نامکمل کہیں گے، کوئی نہیں ہے، تو اب کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور میرے آقا نے اسی چیز کو ذکر فرمایا، سنیے، یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے جب خلق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے مصطفیٰ کو بنایا، اور جب خلق کی ہدایت کو مکمل کرنا چاہا تو تب بھی مصطفیٰ کو بھیجا، جب رنگ و عالم رنگ و بو کی تخلیق کا مقصد ہوا تو عالم رنگ و بو کی خشت اول بھی ذات مصطفیٰ بنی، اور جب علوم ترقی کرتے ہوئے اپنے منتہا پر پہنچا اور صلاحیت ہدایتوں کا پیغام اپنے کمال پر پہنچا تو اس کی تکمیل کے لیے بھی ذات مصطفیٰ آئے، اور حضور نے خود فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق، جب خدا نے خلق بنانا چاہا تب بھی مجھے ہی بنیاد بنایا، وآخرہم فی البعث، اور جب تعلیم کو مکمل کرنا چاہا تو سب سے آخر میں مجھے بھیجا۔ تو اب آپ دیکھیں ابتدا کی بات دیکھیں وہاں بھی مکمل ہے، انتہا کی بات دیکھیں وہاں بھی مکمل ہیں، میں مجھے کہنے دیجئے ابتدا کی بات دیکھیں تو خلق کی ضرورت بھی آپ ہیں، اور تعلیم کی بات دیکھیں تو انتہا کی ضرورت بھی آپ ہیں، یعنی اصل کائنات ذات مصطفیٰ ہے کہ جب انسانوں کو بنانا تھا تب بھی آپ کا وجود سبب بنا، اور انسان کو مکمل ہدایت دینی تھی تب بھی آپ کا وجود سبب بنا۔ فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق، میں انبیاء میں سب سے پہلا خلق ہوں، سب سے پہلے خدا نے مجھے پیدا کیا۔ فرمایا وآخرہم فی البعث، اور بھیجنے کے حوالے سے سب سے آخر میں بھیجا، بھیجنے کے حوالے سے سب سے بولیے آخر میں بھیجا۔ میرے دوستو یہ عقیدہ رکھنا انتہائی ضروری اور لازم ہے۔ اور ایک بات میں یہاں پر عرض کروں جو قبلہ شاہ صاحب نے ایک پروگرام میں بھی ذکر کی اور بڑی بنیادی بات ہے وہ ہمارے لیے، ختم نبوت کا، توجہ سے سنیے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، توجہ سنیے، یہ باریک بات، ختم نبوت کا انکار کا یہ مقصد نہیں، صرف اس لفظ کو کہنے سے کوئی ختم نبوت کا منکر نہیں ہوتا، صرف کہ میں حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، بلکہ حضور آخری نبی ہیں، یہ تو ترقی کے ایک پروسیس کا رزلٹ ہے، اس کے پیچھے تو مقدمات ہیں، وہ مقدمات میں بھی حضور کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، جو اگر حضور کے کمالات، کیونکہ حضور کو اللہ نے کمالات اتنے دیے کہ آپ ہی کو آخر ہونا تھا، آپ کو بنایا ایسا کہ آپ ہی کو پہا، تو نہ حضور کے لیے یہ تو آخری نبی ہونا، یہ تو ایک با اعتبار سند اور اعزاز اور نتیجہ کے ہے، اس کے پیچھے جو ذات کے کمالات ہیں کہ جو ایسا ہوگا وہی آخری ہوگا۔ تو جس طرح نتیجے میں کوئی حضور کے برابر نہیں اور حضور کے بعد نہیں، اسی طرح حضور کے بنیادی کمالات میں بھی حضور کے برابر کوئی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو اہل سنت کہتے ہیں کہ لم یاتی نظیر و کافی نظرین، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، کہ حضور جیسا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو ایک تو وہ کھلا مرزائی ہے، سنیے ذرا توجہ کے ساتھ، ایک وہ کھلا مرزائی ہے جو آپ کے سامنے یہ بات کرتا ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، یا معاذ اللہ آخری نبی کہتا ہوں لیکن تعلیم مکمل نہیں ہوئی، تبلیغ کے لیے ضرورت تھی اس لیے مرزے کو معاذ اللہ بروزی نبی بنایا گیا علیہ باللہ، یہ تو بہت دور کی بات ہے، لیکن وہ بھی مرزائی ہے، وہ شخص بھی عقیدہ ختم نبوت کا منکر کہلائے گا جو یہ کہے گا حضور ہماری جیسے ہیں، کیونکہ حضور کے بعد نبی وہ ہو سکتا ہے کہ جو حضور جیسا ہو، جو حضور جیسا، اور ہم کہتے ہیں جب حضور جیسا کوئی نہیں تو بعد میں نبی کون ہوگا، بولو سبحان اللہ، سمجھے آپ، جب حضور جیسا ہی کوئی نہیں ہو سکتا، یہ بہت بنیادی بات عرض کر رہا ہوں، کچھ لوگ تو مرزائی صورت میں آپ کو نظر آتے ہیں، کچھ لوگ لوٹا بستر لے کر نمازوں کے ساتھ آپ کو مرزا کے قریب کر رہے ہوتے ہیں علیہ باللہ۔ اور یہ میں آخری بات آپ کی خدمت میں بھی عرض کرنے جا رہا ہوں، توجہ سنیے، جو شخص یہ کہے کہ حضور ہماری طرح ہے وہ بھی ایک معنی میں مرزائی ہے،
ایک معنی میں
پکا مومن وہ ہے جو حضور کو کمال میں بھی حضور کا ثانی نہ مانتا ہوں
اور حضور کے ختم نبوت میں بھی حضور کا ثانی نہ مانتا ہوں. اس لیے کہ آخری حضور کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہو اگر ہوتی تو پھر وہ حضور سے کمال میں زیادہ ہوتا. کمال میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے جیسے پہلے کمالات میں زیادہ اوپر اوپر ہوتے ہوئے حضور پر مکمل ہوئی نقل کفر کفر نباشت. صرف تفہیم کے انداز بتا رہا ہوں. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں, کوئی جدید نبی نہیں, کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. یہ اسلامی عقیدہ ہے. آخری وحی حضور کے سینے پہ کر دی گئی, آخری امت حضور کی امت بنی, آخری کتاب آپ کی کتاب بنی, آخری نفس نبوت میں آپ سرفراز ہوئے. لیکن سنیے 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 سنیے, ایک سوال اگر بنایا جائے اور وہ سوال یہ کہ حضور کے بعد اگر پہلے میں نے بتا دیا کہ ضرورت تو باقی نہیں, اس لیے کہ تعلیم مکمل ہے, ذات بھی مکمل اور جو لائے ہیں تعلیم وہ بھی مکمل. جب کوئی کمزوری ہے نہیں تو آئے گا کون؟ اور پھر جن کی امت میں علم رکھنے والے لوگ علی جیسے ہو, جو علی کے علم کتنی وسعت ہو, امام ابو حنیفہ کے علم کتنی وسعت ہو کہ ایک ایک رات میں 35,000 مسائل چھوڑ لے, جن کی امت میں امام احمد بن حنبل جیسے لوگ ہو
کہ ایک کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک آج فیل ہے جیسا دماغ حضرت امام احمد بن حنبل کا تھا. 12,00,000 حدیث ہے, کتنی کتنی 12,00,000 حدیث ہے سندوں کے ساتھ. ایک سند میں 3 راوی ہو, 3 کو ضرب دیجئے 12,00,000 سے آپ, یہ الگ ہے. تو 12,00,000 حدیث ہے. اور پھر غور کیجئے, ایک تو حدیث کا متن ہے اور ایک حدیث کا راوی ہے. ایک سند میں 3 راوی آتے ہیں, 3 راوی ایک سند میں, تو 12,00,000 سندوں میں کتنے آئے؟ 12,00,000 ٹیکس الگ ہیں, بیان کرنے والے الگ ہیں. امام احمد کو رات کے اکیلے میں اٹھا کر پوچھو نا کہ فلاں حدیث کے کتنے راوی ہیں تو ایگزیکٹ جواب دیتے ہیں. آج سائنس ترقی کر گئی, ہارڈ ڈسک کے اندر ایرر آ سکتا ہے, امام احمد کے علم میں ایرر نہیں آتا. تو جس کا کلمہ پڑھنے والا احمد بن حنبل علم کے اس مرتبے پر ہو کہ سائنس پیچھے کھڑی ہو تو مصطفیٰ کی عقل و ذہانت کا کون مقابلہ. توجہ کیجئے میرے دوستو, جس کے علم میں نام لینے والوں میں پیر مہرلی شاہ صاحب جیسے. جب مرزے نے بکواس کی, جب مرزے سے مناظرہ آپ کا طے پایا, آپ نے اپنی زندگی میں اپنی آخری کتاب 1902 کے اندر صرف چشتیائی لکھی مرزے کے خلاف. مرزا 1908 میں مردار ہو گیا, مر گیا. حضرت امام صاحب پیر مہرلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات ذکر فرمائی تھی, ایک بات طے ہوئی تھی کہ قرآن کی ایک آیت لیں گے ہم, اور عجیب سا ایک مطالبہ تھا کہ بھائی تو نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سامنے آ. تو اس نے بڑا بے ڈھنگی بات کی, اس نے کہا ایک قرآن کی آیت لیں گے ہم, اس کی تشریح میں بھی لکھوں گا آپ بھی لکھنا, جس نے اچھی لکھی وہ جیت جائے گا. آپ نے فرمایا تو خود کو نبی کہتا ہے, بات نبوت کی تو کام کیا لگا رہا ہے. لیکن دیکھو یہ محمدی شعر ہے, انہوں نے کہا جس ماہ سے آ جا ہم تیار ہیں, جس میں تو اپنے آپ کو ماہر کہتا ہے آ جا. جب بات طے ہونے لگی تو پیر صاحب نے پیغام بھجوایا کہ ٹھیک ہے قرآن کی آیت جو تو متعین کرے گا میرے لیے تو میں بھی تیار ہوں, اس پر بغیر تیاری کے تیرے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. لیکن مجھے میرا ایک مطالبہ ہے, وہ یہ ہے کہ قلم و کاغذ سے قلم ہاتھ میں پکڑ کر نہیں لکھا جائے گا, قلم خود لکھے گا. کہ تم قلم کو حکم دینا اور دنیا دیکھے گی کہ تو جھوٹا ثابت ہوگا. اور ابھی طے کر مجلس کو, میں اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کر آمینہ کے لال گنبد خضرا کے مکی کا واسطہ دوں گا. سرکار پیر مہلی شاہ صاحب فرماتے ہیں دنیا دل کہ قلم اٹھے گا اور میرے آقا کی شان
لکھے.
مجھے بتائیے حضرات گرامی, جن کے کلمہ پڑھنے والوں کے کمالات یہ ہوں,
بولو سبحان اللہ,
جن کے اعزازات یہ ہوں, کون ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ گزر کو پا سکے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارکہ کی دھول کی فضیلت کو جان سکے. حضرت مولا علی کہتے ہیں, حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر مقدسہ میں رکھا گیا تو آپ کی, یا جب جسم مبارک پر پانی ڈالا گیا تھا تو پلکوں میں پانی کے قطرے رہ گئے. حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں نے زبان لگا کر پلکوں پر لگے ہوئے وہ پانی کو چوس لیا, فرما شرع صدر ایسا ہوا کہ پھر کوئی مسئلہ مسئلہ نہ رہا, حل بن گیا.
سرکار دو عالم کے جسم مبارک سے گرنے والے قطرے, جس کو بظاہر غسالہ یا مستعمل کہا جاتا ہے, جن کی استعمال کردہ چیزوں کے اندر نورانیت کا یہ مقام ہے, تو اصل عضو کریم کے اندر خدا نے کمالات کیسے رکھے. اور
میں بات کیا کروں مرزے کی آپ کے سامنے حضرت گرامی، بس اختصار کے ساتھ پہلے یہ گروہ واقف کرا دوں کہ جو حضور کو اپنی طرح کہے وہ بھی مرزا ہے، وہ آپ کے گلی کوچوں میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے. کہا حضور ہماری طرح نہیں، حضور ہماری طرح نہیں. میں نے کہا وہ خبیثہ چپ کر، حضور ہماری طرح معاذ اللہ، یہی بات تو مرزائی بناتی ہے، یہی بات تو مرزائی بناتی ہے. حضور جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. سرکار دو عالم بخاری مسلم کی حدیث ہے، سوم وصال کے حضور نے روزے رکھے، ایک دفعہ افطاری کی ہے، سحری کی ہے، اس کے بعد 9, 10, 11, 12, 15 دن تو کچھ کھایا نہیں نہ پیا،
نہ افطاری نہ سحری،
حضرت یحییٰ ابن یحییٰ امام اعظم کے شاگرد ہیں، مسلم کے اندر یہ راوی ہیں اس کے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار کے صحابی ذکر کرتے ہیں کہ سرکار نے جب سوم وصال رکھا کہ اس میں نہ افطاری تھی نہ سحری تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے جب رکھا ویسے ہی 3 دن گزرے تو چہرہ پیلا پڑ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابو بکر، اے عمر، اے میرے صحابہ، تمہارے چہرے پیلے کیوں پڑ رہے ہیں؟ کہا حضور ہم تو آپ کی ہر ادا کے مستحق ہیں، آپ نے سحری نہیں کی ہم نے بھی نہیں کی، آپ نے افطاری نہیں کی ہم نے بھی نہیں کی، 3 دن میں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ ایوکم مثلی، کون ہے تم میں میرے مثل، اور ایک جملہ یہ کہ لستو کا حیاتکم، میرا جسہ اور مادہ تخلیق تم جیسا نہیں، میں تم جیسا نہیں. اب بتائیے کہ جو جماعت صحابہ جن کو جن کے شان و قدر کے لیے قرآن کی آیتیں اتری، جن کی جرت و بہادری کی گواہی قرآن نے دی، پہاڑ جن کی صلابت کے سامنے سر جھکا دے، قیامت تک ان کے علم کی تحقیق کی جائے قطرہ ادا نہ ہو، حضرت گرامی وہ مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے، تو یہ نجدی تبلیغی کھرہ حضور کے برابر ہو سکتا ہے؟
اب بات دیکھیے میری، فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے دور میں نوجوانوں، میرے دوستو تمہیں یہ حق بتانا ہوگا اور تم نے یہ حق سننا ہے. تم سے شریعت مطہرہ کو، اسلام کو بہت امید وابستہ ہے. یہ فرقہ واریت نہیں، یہ تاریخ تناظر ہے، یہ حقائق ہیں. جس طرح مرزا نے بکواس کی ہے تو مرزا کے لیے راہ ہموار کرنے والے پہلے لوگ موجود تھے. وہابیوں کا امام اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقوۃ الایمان کے اندر، بعض ہمارے سنی کہتے ہیں یہ آپ نے نام کیوں لیا، میں نے کہا نام نہ لوں تو تیرا بنگلہ بھی نہیں بچے گا،
آج تو اگر رضوی بنا ہوا ہے نا اور 25ویں کو تو قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھاتا ہے، میں نے کہا وہ امام محمد رضا کے اس مزاج کی وجہ سے ہے. ہم گالی نہیں دے رہے، ہم فرقہ واریت نہیں کر رہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایویڈنس پیش کرنا، حوالے پیش کرنا صحیح انداز میں، یہ باخلاق لوگوں کا طریقہ نہیں، یہ شریروں کا طریقہ ہے، لوگوں کا طریقہ ہے. عدالتوں میں جرح نہیں ہوتی اپنا مقدمہ ثابت کرنے کے لیے، اپنے مخالف کے پورے اقتباس پورے چیپٹر کو ذکر کر کے اس کی غلطی آیا نہیں کی جاتی. میں کہتا ہوں اسماعیل دہلوی جو دیوبندی وابیوں کا امام ہے، اس نے اپنی کتاب تقوۃ الایمان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مسئلہ ختم نبوت کو متاثر کرنے کے لیے، مرزا جو اس کے بعد آنے والا مرزا 1840 میں پیدا ہوا ہے اور اس نے 1900 کے لگ بھگ میں دعوی نبوت کیا معاذ اللہ، لیکن اس سے تقریباً 50 سال پہلے اسماعیل دہلوی نے مرزا کے لیے راہموار کی تھی، اور اس نے یہ لکھا تھا کہ ایک محمد کیا ہے، رب چاہے تو کروڑوں محمد بنا دے، کروڑوں محمد بنا دے، رب چاہے تو ایک کن سے کروڑوں محمد بنا دے. اس وقت امام محمد رضا پیدا بھی نہیں ہوئے تھے،
ان کا مقابلہ کیا تھا بر صغیر کے اندر، وہ عظیم اہل سنت کی ہستی جن کا نام دیوبندی بھی بڑے عقیدت سے لیتے ہیں، امام حریہ شاہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اس وقت اسماعیل دہلوی کی تکفیر کی، امتناع نظیر کا مسئلہ لکھا. سنتے چلیے بڑی قیمتی بات، انہوں نے فرمایا سرکار کی نظیر نہیں ہو سکتی ہے، سرکار کی مثال نہیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا، اگر کوئی سرکار کے بعد ایک اور محمد بنے گا تو آپ رہیں گے یا آپ رہیں گے؟ حضور کو اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین کہا، اگر حضور کے بعد کوئی محمد پیدا ہو جائے تو وہ نبی ہوگا، اگر حضور جیسا ہوگا تو سب سے پہلے اس کو نبی ہونا چاہیے کم سے کم، اگر وہ نبی ہو گیا تو ختم نبوت کے مسئلے کا کیا ہوگا؟ تو حضرت امام حریت شاہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال پہلے مرزا کے دعوے کے اسماعیل دہلوی کی تکفیر کی تھی، اور آج بھی سنی یہ کہتا ہے مرزائی بھی کافر ہے، اور وہاں بھی جو اسماعیل دہلوی کی تکفیر جو توثیق کرتے ہیں صحیح سمجھتے ہیں ہم ان کو بھی کافر کہتے ہیں.
کافر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ کافر بنانا نہیں، کافر کو کافر حکم واضح کرنا ہے. کاش میرے اس مسئلے کی حساسیت کو آپ سمجھ سکیں. یہ کہنا اسماعیل دہلوی کی جرت آپ دیکھیں، اس نے پھاٹک کھولا اور پھاٹک کھول کے یہ بات کی ہے معاذ اللہ کہ سرکار اللہ رب العالمین چاہے تو ایک کن سے کروڑوں محمد بنا دے. علماء نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، کہنے کے لئے خدا کے لئے ممکن نہیں، میں نے کہا یہ تحت قدرتی نہیں. ہمارے علماء نے کہا یہ تحت قدرتی نہیں، حضور جیسا کوئی بن نہیں سکتا. کہنے کے لئے یہ تو پھر اللہ کی قدرت میں نقص آئے گا. میں نے کہا نقص جب آتا جب یہ ممکن ہوتا، جب یہ ممکن ہی نہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ دوسرا خدا نہیں بنائے گا، جیسے اللہ چوری نہیں کرتا، جیسے اللہ برائی نہیں کرتا، جیسے اللہ خود کو فنا کر دے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟
ان اللہ علی کل شیء قدیر نہیں ہو سکتا، تحت قدرت نہیں ہے،
تحت قدرت نہیں ہے، امکان قدرت میں سے نہیں ہے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، کیا خود کو فنا کر سکتا ہے؟
کسی اور کو الوہیت دے سکتا ہے؟
نہیں دے سکتا. کیوں؟ یہ تحت قدرت نہیں، اس کی مثال نہیں. جس نوعیت کا یہ مسئلہ ہے، اسی نوعیت کا یہ مسئلہ ہے کہ مصطفیٰ کا دوسرا جوڑ پیدا ہی نہیں کیا جا سکتا.
بولیے سبحان اللہ.
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جوڑ پیدا،
بولیے پیدا. آپ سمجھ رہے ہیں؟
دیوبندی کہتا کہ حضور کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ حضور جیسا پیدا کر دے؟ میں نے کہا اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے لوٹا بستر نہیں، کسی مضبوط عالم کے سامنے بیٹھ کر توحید کو سمجھنا ہے پہلے.
تم نے لوٹے بستر لے کر، خود کش بمبار بنا کر، موٹی گردنیں کر کر، سنیوں کو مشرک کہہ کر خود توحید کے ٹھیکیدار بنے ہو.
کوئی نوجوان میری بات کا غلط مطلب نہ لے، نوعیت آپ دیکھیں، آپ آستین کے سانپ کو جانے. مرزا تو ولایتی کافر ہے، ان دیسی کافروں کو پہلے سمجھیں جو آہستہ آہستہ آپ کے دلوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جراثیم داخل کرتے ہیں.
اور سنی وہ ہوتا ہے جو کہتا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی،
اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. لہذا میں تبلیغی جماعت میں جانے والے ان سادے لوگوں کو مخاطب کرنا چاہوں گا،
رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت.
میں تبلیغی جماعت میں جانے والے ان سادہ لوگوں سے مخاطب ہوں، میں ان بزرگوں سے مخاطب ہوں جو نماز اور روزے کے نام پر تبلیغی جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں. میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کن کے ساتھ جا رہے ہیں؟ آپ نے صرف داڑھی دیکھ لی ہے؟ آپ اگر فجر کے وقت انڈین چینل دیکھیں تو اس وقت پنڈت بھی بیٹھا ہوتا ہے، اس کی داڑھی ہوتی ہے، سفید کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں، وہ ماں باپ کے ادب پر گفتگو کر رہا ہوتا ہے، وہ پڑوسی کے حقوق پر گفتگو کر رہا ہوتا ہے، وہ بڑے بھائی کے ادب پر گفتگو کر رہا ہوتا ہے، وہ کاروبار سلیقے کرنے سے گفتگو کرنا ہوتا ہے، وہ دہشت گردی کی مذمت میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے، وہ خیر خواہی کی باتوں پر گفتگو کر رہا ہوتا ہے. تو کیا آپ پنڈت کے ساتھ نکل پڑیں گے؟ بولو بولو. کیوں؟ آپ کہیں گے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو میں بھی یہی بات کر رہا ہوں. یہ باتیں نماز روزہ بعد میں ہے، پہلے حضور کی تقاضے کے حوالے سے مسئلہ کلیئر کرو. تم نے لوگوں کو مرزائی بنایا ہے،
اور میں آپ کو بتاؤں یہ ریکارڈ پر بات ہے، ادھر ان چیمپئنوں کی مسجدیں موجود ہیں. میں کہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ مسجد سے نکل کر آ جاؤ ہمارے مجمع میں، اس اسٹیج پر ابھی بات ہو جائے گی،
کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. ہم دعوت فکر دیتے آئیں اور بیٹھ کر ابھی ہمارے ساتھ بات کریں. ہمارا دعویٰ ہے لوگوں کو مرزائی بنانے والی جماعت دیوبندی جماعت ہے،
ہمارا دعویٰ ہے.
اس کی وجہ یہ ہے، یہ فرقہ واریت نہیں. جاگو، ہم تمہیں فرقوں میں نہیں الجھانا چاہ رہے. فرقوں میں الجھانا چاہتے تو اتنا کھل کر میں نہیں کہتا. دراصل میں نے بھی مدینے والے سے جڑنا ہے، آپ کو بھی جڑنا ہے. فرقے چھوڑو،
نعرہ رسالت،
فرقے چھوڑو، آؤ دامن مصطفیٰ کی طرف. ان مولویوں کو ٹھٹے لگاؤ جو تمہارے دلوں سے عظمت مصطفیٰ کو نکالتی ہے. میں اگر چاہتا بات نہ کرتا، لیکن جو میں خود کے لیے پسند کرتا ہوں وہی آپ کے لیے پسند کرتا ہوں. میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اگر میرا باپ بھی سید ہو کر مصطفیٰ کی مماثلت کی بات کرے، میں اس کو قبول نہ کروں تو مولوی تو بہت دور کی بات
ہے. لیکن الحمدللہ میں اپنے باپ کو باپ، ان کی مزار کی دہلیز کو چومتا اس لیے ہوں کہ انہوں نے گھٹی میں بتایا تھا کہ سب کے مماثل ہو سکتے ہیں، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں. بولیے سبحان اللہ،
سبحان اللہ.
اور مجھے سرکار امام ربانی کا قول یاد آتا ہے، مجدد الفسانی فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا آپ اللہ کو اللہ کیسے مانتے ہیں؟ کہا محمد کا رب ہے اس لیے مانتا ہوں،
کہا خدا کو خدا کہتا اس لیے ہوں، رب کو رب کہتا اس لیے ہوں کہ وہ محمد کے رب ہیں، تو ہمارے استادوں نے، ہمارے بزرگوں نے کہا جس کو بھی ماننا ہے تو حضور کی غلامی کی نسبت سے مانو، اور جس کو چھوڑنا ہے تو حضور کی نسبت سے چھوڑو. جو مصطفیٰ کی تعظیم میں آنکھیں برساتا ہو، گردنیں جھکاتا ہو، وہ چاہے تمہاری زبان بولنے والا نہ ہو، تمہاری برادری والا نہ ہو، تمہارے نسب والا نہ ہو، ارے پگلے، وہ عاشق رسول ہے تو وہ تیری ہی زبان والا، وہ تیری ہی برادری والا ہے. اس لیے کہ برادری جو ہے وہ عشق رسول کا نام ہے. اور میرے دوستو، اب میں ایک بات آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، درود پاک پڑھیے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
اب میں تھوڑا سے کچھ، 7 سپتمبر 1974 میں، اور نوجوان آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں میرے بھائی، اردو بازار جائیں، آج بھی آپ کو وہ ڈیبیٹ جو ہوئی ہے نا اسمبلی کے اندر، 7 سپتمبر 1974 کو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، ٹھیک ہے، اور جناب عبدالحفیظ پیر زادہ وزیر قانون تھے، علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی مرٹھی رحمہ اللہ، شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ زری رحمہ اللہ، امام المجاہد مجاہد ملت حضور قبلہ عبدالستار خان نیازی رحمہ اللہ. آپ، میں کوئی بڑی بات نہیں کرتا، آپ صبح جائیے اردو بازار، اور 1974 کے دستاویز کے نام سے وہ کتاب شائع ہوئی ہے، جو غیر متنازع طریقے سے شائع ہوئی ہے، جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کمرہ اس ہال کے اندر، وہ سب لکھ دی گئی ہے. اٹارنی جنرل کی مباحث، اسپیکر کی گفتگو، جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو وزیر اعظم تھے ان کی گفتگو، ہمارے علماء کی گفتگو، مرزا کا جو اس وقت نمائندہ، مرزا کا پوتا مرزا ناصر نے آ کر جو ڈیبیٹ کی تھی، وہ موجود ہے. اس کا خلاصہ میں 2 جملوں میں بتاتا ہوں. یہ امانت ہمارے سینے سے لے لو، اب تم لے لو، تاکہ یہ سینہ ہمارا آسان ہو اور اپنی قبروں میں ہم آرام سے سو سکیں. یہ لے لو، یہ ہمارے استادوں نے خدا کی قسم، ان کے قدموں میں ہم نے پاؤں پکڑ کر یہ بحثیں سنی ہیں. اب ہمیں زندگی کا کوئی شوق نہیں ہے، واللہ یہ بڑی رات ہے، مجھے زندگی کا کوئی شوق نہیں ہے، یہ شوق ہے کہ یہ بات میں آپ تک پہنچا دوں. خدا را اس بات کو اپنے سینوں میں لیں اور آگے بڑھائیں، آگے بڑھائیں. تمہاری قبریں زندہ رہیں گی، تمہاری نسلیں زندہ رہیں گی. تم اس حق کو آگے بڑھاؤ، تمہیں اللہ فقر و فاقے میں کبھی مبتلا نہیں کرے گا، تمہیں کسی کا محتاج نہیں کرے گا، تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. تم مصطفیٰ کے ہو جاؤ، خدا کی رحمت تمہاری ہو جائے گی. سنیے حضرات گرامی، سنیے، جس وقت 30 جون 1974 کو علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ نے جمعیت علماء پاکستان کی جانب سے حزب اختلاف ہونے کی حیثیت سے باقاعدہ باضابطہ یہ قرارداد قومی اسمبلی کے اندر پیش کی تھی. 30 جون، کتنی بولی ہے؟ 30 جون 1974. اس پر باقاعدہ ڈیبیٹ چلی. مسئلہ یوں ہوا تھا کہ 19 یا 22 جون کو مسلمان کالج یونیورسٹی کے لڑکوں کا ایک قافلہ پشاور سیر و سیاحت کے لیے جا رہا تھا، پکنک کے لیے. ربوا اسٹیشن پر جب ٹرین رکی، سنی جذباتی عاشق رسول مسلمان بچے تھے، انہوں نے ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا. ربوا چنوٹ کے ساتھ وہ جگہ ہے جہاں پر مرزائیوں کا مرکز ہے. یہ کالج یونیورسٹی کے لڑکے جو پکنک کے لیے جا رہے تھے، ٹرین چلے گئی، لیکن مرزائیوں نے 29 مئی کو جب یہ ٹرین دوبارہ ربوا کے اسٹیشن پر آئی، مرزائی ڈنڈوں کے ساتھ تیار تھے، اور انہوں نے باقاعدہ بوگیوں میں تلاش کر کے یونیورسٹی کالج کے لڑکوں کو جنہوں نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا تھا ان کو ڈنڈوں سے مارا. اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے. خیر ٹرین کو چلایا گیا، ٹرین چلی، اور یہ لہو لوہان اد منہ جو بچے تھے کہ جو موت کے قریب تھے، یہ فیصل آباد اسٹیشن پر ٹرین جیسی پہنچی، گہرام مچ گیا، پتا چلا کہ مرزائیوں نے مسلمانوں کے بچوں کو مارا ہے. اس وقت تحریک کی بنیاد شروع ہوئی،
تحریک کی بنیاد اس وقت شروع ہوئی. یاد رکھیے، میں تاریخی دستاویزات آپ کو بتا رہا ہوں. تحریک شروع ہوئی، گلی گلی کچھ کچھ ختم نبوت کے موضوع پر گفتگو شروع ہوئی. مرزائیوں نے جو ظلم کیا تھا اس کے خلاف تحریک شروع ہوئی. قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی مرٹھی رحمہ اللہ، یہ تمام علماء اس وقت اسمبلی میں موجود تھے. سنیو، علماء کو ووٹ دو، سیاست کی باریکی کو سمجھو، اور صرف 10 بوسی نہیں، جن کو آپ مسجدوں میں مسلح پر 10 بوسی پر رکھتے ہو، اگر وہ اسمبلی میں پہنچیں گے تو وہاں پر بھی مسلح بنے گا.
وہاں پر بھی شریعت کا راج ہوگا، دنگل نہیں ہوگا. اس کی سب سے بڑی ثبوت 73 اور چملی ہے، جس میں علماء اہل سنت کی اکثریت رہی. اور سب سے بڑا تحفہ مسلمانوں کو، سنیوں کو، تمام عالم اسلام کو ہمارے سچے اکابر نے دیا کہ دیکھو جب علماء اسمبلی میں پہنچتے ہیں تو ہوتا کیا ہے. سب سے بڑی چیز جس مقصد کے لیے پاکستان لیا گیا تھا، پاکستان کی جغرافی حدود 14 اگست 1947 متعین ہوئی، لیکن مقصدیت پاکستان، پاکستان کیوں بنا تھا، اس کی تکمیل 7 ستمبر 1974. اب سنیے میرے دوستو، جب قرارداد پیش کی گئی اور باقاعدہ اسپیکر کو جب یہ بات دے دی گئی تو عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب جو اس وقت وزیر قانون تھے، نورانی صاحب علیہ رحمہ کے بیانات موجود ہیں، اس میں اٹارنی جنرل کا پورا بیان موجود ہے. اور قرارداد میں یہ تھا کہ مرزائی، لاہوری، قادیانی، کیونکہ مرزا نے خود کو نبی کہا ہے، اور اس کی کتاب میرے پاس موجود ہے ابھی یہاں پر، وہ ایک شانہ کہتا ہے اس کی کتاب میں نے پڑھی، کچھ بھی نہیں تھا. میں نے کہا تھوڑا اور رک جا، آدھا تو غرق ہو گیا، آدھا اور ہو گیا انشاءاللہ، ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. سنیو تھوڑا تیار رہو، فتح تمہاری ہوگی. اور ہم کہتے ہیں آؤ میدان میں اس کو ایشو بناؤ. یار میں اجرے میں آج کہہ رہا تھا اس کو ایشو بناؤ. میں آج اخبار پڑھتا رہا، آج بیان کیوں نہیں دیا تم نے؟ میں خدا کی قسم تیار بیٹھا ہوں، کل ایک 8 ہے، کل بیان دینا، پریس کانفرنس کرنا. خدا کی قسم اس ساری کراچی کے عوام کو کھڑا کر کے تم کو دیوار سے نہ لگا دیا تو سید کا بیٹا نہیں.
جرت و بہادری،
عقیدہ ختم نبوت،
زندہ باد.
تمہیں بے وقوف بنایا گیا ہے، ایک سال میں نعت خوانی کا پروگرام رکھ لیا تو تم سمجھے یہ سنیوں کی جماعت ہے. تمہیں ٹوپی پہنائی گئی ہے، جاگو سنیو، جاگو. تمہاری زبان عشق رسول، تمہارا مسلک عشق رسول، تمہارا عقیدہ عشق رسول، تمہاری پہچان عشق رسول، تمہاری برادری عشق رسول. کوئی مہاجر، کوئی پٹھان، کوئی سندھی نہیں، سب عاشق رسول. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. حضرات گرامی غور کیجئے ہمارے علماء کی یہ تحریک. علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نے جب یہ قرارداد کو نافذ کیا تو میرے دوستو جلدی سے سنیے، قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، پھر وہ فکر انگیز آپ گفتگو سنیں گے. میں صرف یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں، اس وقت مرزا ناصر، جو مرزا غلام احمد قادیانی ملون، کون کون ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کہتا ہے، مرتد کہتا ہے، جہنمی کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، مرزا نے اپنی کتاب روحانی خزائن کے 18 جلد میں لکھا ہے کہ جو میری بات کی تصدیق نہیں کرتا، جو میری دعوت کو قبول نہیں کرتا، جو میری دعوت کو قبول کرتے ہیں، میری تصدیق کرتے ہیں، وہ مومن ہے. الا ذریت البغایا، مگر جو کنجری کی اولاد ہے وہ نہیں کرتے. یہ اس نے لکھا ہے کہ سارے مسلمانوں کو گالی دی اس نے. پھر جملہ ریپیٹ کروں اس کا، وہ کہتا ہے کہ جو میری دعوت کو مانے، یعنی میرے دین کو، جو میری تصدیق کرے وہ مومن، وہ مومن، جو مجھے نبی مانے وہ مومن. الا ذریت البغایا، مگر جو کنجریوں کی اولاد ہے وہ مجھے نہیں مانتے. معاذ اللہ، تو سنیو تم اپنی ماں کے لیے گالی سن سکتے ہو؟ تمہاری ماؤں نے تو تمہیں پالا عشق رسول کے لیے تھا، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تھا. اگر کوئی تمہارے سامنے یہ بات کرے اور مرزائیوں کی طرفداری کرے، اقلیت کی بجائے اس کو اکثریت کا جامہ پہنائے، ان کے ایودھیا، ان کے گردواروں کو، ان کے عبادت خانوں کو مسجد قرار دے، وہ آپ کا قائد ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کا رہبر ہو سکتا ہے؟ اور پیچھے والے بولو، وہ آپ کا مقتدا ہو سکتا ہے؟ ہم کسی سے بھڑنا نہیں چاہتے، اگر کوئی حضور کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں تو ہماری زندگیوں پر لعنت ہے اگر ہم زندگی قربان نہ کریں تو. یہ زندگی کی پرواہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کون ہے جو ختم نبوت کے لیے، دشمنان ختم نبوت کے لیے جنگ کے لیے تیار ہے؟
ختم نبوت،
غیر حجت الاسلام تشریف لے آئے، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت نعرہ رسالت. کون ہمارا رہنما؟ کون ہمارا پیشوا؟ سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ.
تشریف رکھے. نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ.
یہ ہماری خوشبختی ہے کہ حضور حجت الاسلام شیخ الاسلام حضور قبلہ سیدی و سندی پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی، اولاد سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، دامن برکات ملالیہ کے منور و روشن اور مبارک چہرے کی ہم زیارت کر رہے ہیں، اور یہ حضرت ہی کے قدم مبارک کی برکت ہے کہ آج آپ تمام دوست احباب یہاں پر اتنی کثرت تعداد میں تشریف لائے. اور میں حضرت کو اس مبارک محفل کی سرپرستی کرنے پر میں حضرت کا شکر گزار ہوں، اور ہم تمام دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین حضرت کو لمبی عمر بالعافیت عطا فرمائے، اور اسی طرح حضرت صحت و عافیت کے ساتھ اور اپنے روحانی تصرفات اور اپنی علمی اور فکری ارشادات سے ہمارے لیے جو ہماری خطوط ہے، جو ہمارے لیے وہ خطوط ہیں جو اصل میں نقوش صراط مستقیم ہیں، حضرت ہمارے لیے اسی طرح اسے واضح اور ہمارے سامنے اس کو روشناس کرتے رہیں. اور حضرت نے ہر محاذ پر اہل سنت و جماعت کی قیادت و سرپرستی ہی نہیں کی، بلکہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل نمائندگی کی ہے. چاہے مسئلہ نجدیوں کے اشرار اور ان کے اتہامات اور الزامات کے حوالے سے ہو، چاہے رافضی اور تبزیلیوں کی یلغار سیء العقیدہ اہل سنت و جماعت کے معمولات پر ہو، یا مرزائی فتنے کی بکواسات اور مغلظات اور ان کی دوہری پالیسی جو نوجوانہ نے اہل سنت اور مسلمانوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش تھی، جس کو حضرت نے اپنی فکر سے تشتبام کیا، اور برطانیہ کی خشک زمین پر، جو میں کہتا ہوں انتہائی خشک زمین ہے کہ یہاں پر تو 100 لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں وہاں 5 بھی جمع نہیں ہوتے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ برطانیہ پورا حضرت کے قدم کی برکت سے اس وقت پورا کراچی کا سما پیش کرتا ہے. جو لوگ وہاں پر اہل سنت کے مقدس جسد پر چڑھ کر جو اس کے تاروبند کو کھول رہے تھے، حضرت کو اللہ رب العالمین نے وہاں پر بھیجا، اور حضرت کی برکت سے الحمدللہ اہل سنت کا صحیح تشخص پورے برطانیہ کے اندر، اور برطانیہ سے پھر پورے یورپ کے اندر الحمدللہ بزرگوں کی وہ تعلیمات حضرت کے ذریعے آگے پہنچی. تو اللہ رب العالمین حضرت کو سلامت رکھے. اور یہ برکت ہیں شخصیات، عمارتیں شخصیت نہیں، عمارتیں مرکز نہیں ہوتی ہیں، شخصیت مرکز ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین، آپ دیکھیں حضرت اگر اس اسٹیج پہ بیٹھ گئے تو یہ اسٹیج مرکز بن گیا ہے. تو اللہ رب العالمین حضرت کو سلامت رکھے. اور میں جتنی گفتگو آپ سے کر سکا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے وہ ضروری گفتگو تھی، بزرگوں نے اپنی کتابوں میں میرے دوستو درج کی ہے، اس کو جاننا سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے. مرزائیوں سے بھی ہوشیار رہنا ہے، اور بالخصوص دیوبندی وہابی جو آہستہ آہستہ سلو پوائزن کی صورت میں آپ کے دلوں سے عقیدت مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ اور کمالات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سننے کے لیے آپ کی طبیعتیں بیدار رہتی ہیں، اس میں کمزوری، اس کو پھیکا کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں، دراصل یہ ابتدائی نہج ہوتا ہے اور اس کی انتہا مرزائیت کی صورت میں ہوتی ہے. لہذا آپ نے اپنی ابتدا کو بھی سلامت رکھنا ہے، ابتدا سلامت رہی تو انتہا ضرور سلامت رہے گی. اور میں آخری بات یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ میں نے آپ کے سامنے یہ کہا کہ قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ نے جس وقت تقریباً 100 سے زیادہ سوالات مرزا ناصر پر قائم کیے تھے، اور میں نے آپ نوجوان دوستوں کو کہا ہے کہ 1974 کی وہ مکمل بحث اٹرنی جنرل کے ساتھ اور وزیر قانون عبدالحفیظ پیر زادہ کے حوالے سے وہ مکمل دستاویزات اردو بازار میں ایک نیوٹرل طریقے سے شائع ہو گئی ہے، آپ ہماری گفتگو کی تصدیق وہاں پر کر سکتے ہیں. سنیے آخری جملہ عرض کر کے میں مائک قبلہ حضور شیخ الاسلام حجت الاسلام کی خدمت میں دینا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جب مرزا ناصر نے باقاعدہ حکومت وقت کو یہ کہا کہ اگر ہمیں غیر مسلم قرار دیا جا رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سامنے آئیں اور ڈیبیٹ کریں، مقابلہ کریں، ہمارے علماء نے کہا ہم تو چاہتے ہی یہ تھے کہ مرزا ہی سامنے آئے اور ہمارے سامنے بات کریں. اس وقت علماء کی جانب سے جو شخصیت ترجمان بنی وہ قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ کی ذات مبارکہ ہے، اور آپ نے 100 سے زیادہ تقریباً 180 کے قریب سوالات اس پر قائم کیے جس میں سے ایک کبھی وہ جواب نہیں دے سکا. اپنے جواب میں پتا ہے اس نے، آپ کہیں گے جناب اتنے سوال جب شاہ صاحب نے کیے اٹرنی جنرل کے ذریعے تو اس نے کچھ تو اپنی صداقت نے بولا ہوگا کہ بھائی ہم ٹھیک ہیں، کچھ صداقت نے بولا ہوگا. آپ کو میں بتاؤں مرزائیوں نے اپنے سچے ہونے پر کیا دلیل پیش کی تھی؟ نہ قرآن پڑھا انہوں نے نہ حدیث پڑھی کہ ہم مرزا نبی تھا معاذ اللہ، کوئی قرآن کی آیت اس نے اپنے زوم میں بڑی توجہ سے سن رہا ہے میری بات، میں قیمتی نہیں، یہ بات بڑی قیمتی ہے، یہ تاریخ بڑی قیمتی ہے، سنیے اس بات کو یاد رکھو. اب ہمارے علماء اس طرف چلے تھے، سارے مسلمان اس طرف چلے تھے کہ مرزائی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، خود کو محمدی کہا ہے، حضرت عیسیٰ کو گالیاں دی ہیں، حضرت موسیٰ کو گالیاں دی ہیں، حضرت علی کو گالیاں دی ہیں، معاذ اللہ سیدنا حسین کو گالیاں دی ہیں، اور یہ کہتا ہے میں نے کتابیں پڑھی ہیں. میں نے کہا تو نے جھگ مرائی ہے، تو نے کہاں کتابیں پڑھ لی ہے، تو نے مرزے کو پڑھا کہاں پر ہے؟ تیرے جیب میں جو پیٹ میں پونڈ گھسا ہوا ہے وہ تیری آنکھ کبھی روشن نہیں ہو سکتی، تو مصطفیٰ کے ایک دہلیز کی خاک کو چاٹ لے، پھر ہم تجھ سے پوچھیں گے کہ ایمان کیا ہوتا ہے. سنیے میرے دوستو اس بات کو آپ توجہ کے ساتھ. اب سوال ایک، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں نے اتنی لمبی گفتگو آپ کے سامنے کر دی، اس کا خلاصہ یہ کہ بھائی مرزائیوں پر اگر ہمارے علماء نے، قائد اہل سنت نے مسلمانوں کی تاریخ، مسلمان کی تاریخ میں سب سے پہلے بات یہ آئی کہ بھائی یہ مولوی لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، مسلمان کیا کہیں گے؟ آج بھی الحمدللہ آرٹیکل 260 میں مسلمان کی تعریف ہمارے استادوں کے استاد اور حضرت کے براہ راست استاد حضور شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ زری رحمہ اللہ، جن کی مزار مقدس پر آپ صبح حاضری دیں گے انشاءاللہ دار المنجدیہ میں. اپنے محسنوں کو یاد رکھو، دنیا پھر تمہیں یاد رکھے گی. آپ نے اس تاریخ، عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ، ان تین بزرگوں نے مل کر مسلمان کی تعریف کو مرتب کیا اور آرٹیکل 260 کے اندر وہ تعریف آج موجود ہے. میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی مرزائیوں پر 100 سے زیادہ سوال ان کے کافر ہونے پر بنا دیے گئے تھے. بھائی مرزائی نے کچھ تو بولا ہوگا، جب اتنی لمبی بحث چلی کچھ تو بولا ہوگا. آپ اٹھا کر دستاویزات پڑھ سکتے، نہ اس نے قرآن پڑھا کہ بھائی ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں لہذا یہ قرآن کی آیت، ہم اپنے دعوے میں سچتے ہیں معاذ اللہ اپنے زوم میں کوئی حدیث پڑھی نہیں پڑھی، کوئی حوالہ نہیں دیا. سمجھ رہے آپ؟ ہمارے علماء نے جب باتیں کی اس نے اپنی صداقت میں کوئی حوالہ، آپ کو بتاؤں اس نے اپنی سچائی پر کیا حوالہ دیا؟ سچ سنیں گے آپ؟ کون کون سچ سنے گا؟ کون ہے اس سچ کو آگے پھیلائے گا؟ سنیے، اس نے دلیل یہ دی، بانی مدرسہ دیوبند مولوی قاسم ننوتوی، دیوبندی مولویوں کے سب سے بڑے پیر، تبلیغی جماعت کا بانی مولوی زکریہ کے استاذوں میں سے ہیں. اس نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں یہ عبارت لکھی تھی کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں، خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا یہ تو عوام کا خیال ہے، لیکن اہل فہم پر روشن ہے کہ تقدم اور تاخر میں بالذات کوئی فضیلت نہیں، یعنی پہلے نبی آنا یا بعد میں آنا اس میں کوئی فضیلت نہیں. پھر آگے چل کر اور بکواس کی کہ بالفرض بعض زمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو جائے، نبی لفظ بولے نبی، یہ آپ کو بکواس کریں گے کل تبلیغی کھر رہے سامنے نہیں آتے ہرڑے، یہ آپ کو پتا ہے کیا کہیں گے کل؟
کل کہیں گے حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے تو آپ کو کہنا حضرت عیسیٰ پیدا نہیں ہوں گے، ان کو نبوت پہلے مل گئی ہے. تمہارے ملہ کا کفر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ایک تو ختم نبوت کے معنی کو بگاڑا، اور شاہ صاحب نے مولانا نثار علی اجاگر صاحب مدد ضلع العلی خدا ان کو برکت دے، بہت مجاہد ہیں، انہوں نے بہت بڑی کانفرنس کی ہے، اس میں شاہ صاحب قبلہ نے تاریخی کلمات بنائے ہیں، اور شاہ صاحب کی تقریر نہیں اہل سنت کی نصوص ہوتی ہیں، وہ سند ہوتی ہیں. اس میں شاہ صاحب قبلہ نے خاتم کے معنی کو بھی ذکر فرمایا. آج بھی حضرت سے کہوں گا کہ حضرت شفقت فرمائے اور ان بچوں کو جو نہیں آ سکے ان کو اس معنی کی تھوڑا آپ ارشادات بیان فرمائے. مولوی قاسم ننوتوی مدرسہ دیوبند کا بانی، اس نے یہ لکھا کہ خاتم النبی، میں فرقہ واریت نہیں حق بات ہے، اس نے کہا خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں، بالفرض بعد زمان نبوی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمت محمد میں فرق نہیں آئے گا. مرزا ناصر نے یہ بات دلیل کے طور پر پڑھی، اس وقت مولوی فضل الرحمان المعروف ڈیزل، اس کا ابا تھا مفتی محمود، اس کی طرف قائد اہل سنت نے کہا یہ آپ کا شعبہ ہے آپ جواب دیں. بولو سبحان اللہ. لیکن مفتی محمود چپ رہا، بات وہی کی گئی تھی جو سالے پہلے حسام الحرمین میں میرے امام نے کی تھی. بولو سبحان اللہ. لہذا فجر کی نماز کے وقت انڈین چینل پر ہندو پنڈت آتے ہیں، داڑیاں ان کی ہوتی ہے، سر پہ ٹوپیاں بھی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں بڑے بھائی کا خیال رکھو، پڑوسی کا خیال رکھو، چوری نہ کرو، گالیاں نہ دو، جھوٹ نہ بولو. تو کیا پنڈت کے پیچھے چلے جاؤ گے لوٹا بستر لے کر؟ کیوں نہیں جاؤ؟ قیدہ ٹھیک نہیں ہے. تو اگر تبلیغی تمہیں صرف اس کا جھانسا دے، نہیں نہیں سخت نہیں بولنا چاہیے، تو میں نے کہا یہ جو تجھے مرچی لگی یہ بھی ایک سختی کا اظہار ہے تیرے لیے، لیکن تو اپنے مولوی کے لیے سخت ہو رہا ہے، ہم مصطفیٰ کے دشمن کے لیے سخت ہو رہے ہیں. بولیے سبحان اللہ. لہذا نوجوانوں، اس اسٹیج نے اللہ رب العالمین کے فضل سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے حجت اسلام کی برکت سے اپنا حق ادا کر دیا. مولانا نثار علی اجاگر صاحب، اللہ ان کو زندگی دے، انہوں نے یہ کانفرنس کر کے اپنا حق ادا کر دیا. جو ان بزرگوں کی باتیں تھیں ہم نے پیغام آپ کو پہنچا دی. ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم مصطفیٰ کی جدائی سے ڈرتے ہیں. عبدالستار خان نیازی کے ایک جملے پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. وزیر خان مسجد میں مجاہد ملت میرے آقا حضور قبلہ سیدی عبدالستار خان نیازی رحمہ اللہ نے اس وقت کے چودھری کو چیخ کر کہا تھا کہ ہم تیری بڑی بڑی موچھوں سے تو بغاوت کر سکتے ہیں، مصطفیٰ کی زلفوں سے بغاوت نہیں کر سکتے. مصطفیٰ کی زلفوں سے بغاوت نہیں کر سکتے. مرزائی اقلیتی ہیں، ہندو سکھ عیسائی، اسی طرح مرزائی ہیں، مرزائی اقلیتی ہیں، وہ نہ اسلامی شعار اختیار کر سکتے ہیں، نہ اپنے عبادت خانوں کو مسجد کہہ سکتے ہیں، نہ مسلمانوں والا نام رکھ سکتے، نہ خود کو مسلمان کہہ سکتے ہیں. ہم اس اسٹیج سے دوبارہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ حکومت وقت اس وقت، کیونکہ مرزائی مسلمانوں کا بھی دشمن ہے، پاکستان کا بھی دشمن ہے. نورانی صاحب نے اپنی ڈیبیٹ میں یہ بات کی تھی کہ اسرائیل کے تل ابیب کے اندر سب سے پہلا مرکز مرزائیوں کا وہاں بنا ہوا ہے، اور اس ڈیبیٹ کے اندر اسمبلی میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو وزیر اعظم تھے ان کے سامنے یہ بات کی گئی تھی، اور مرزا ناصر کو قائد اہل سنت نے کہا تھا کہ مرزائی پاکستان کے بھی دشمن ہیں، اس لیے کہ اسرائیل جو پاکستان کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، اس کے دارالخلافت تل ابیب کے اندر اسرائیل نے مرزائیوں کا دفتر کھولا ہے. وہ اسرائیل جو عربوں کو مار مار کے بھگا رہا ہے، اس نے مرزائیوں کو تل ابیب میں آباد کیا ہے. تو وہ پاکستان کی دوستی میں آباد کیا ہے یا مسلمانوں کی دشمنی میں؟ تو لہذا اس میں بے شمار ایسے دوست ہوں گے جو رپورٹنگ کر رہے ہوں گے. میں نے کہا وہ جو بم رکھتے ادھر جانا، ادھر تجھے صرف عشق رسول ملے گا. اور میں کہتا ہوں کم سے کم تو سنی اور حلالی تو ضرور ہوگا، یہ ہم ختم نبوت کے تقاضے پر بات کر رہے ہیں. تو یہ جنہوں نے جی ایچ کو میں گھس کے خود کو پھاڑا تھا، ان کی فکر کرو. تم جو مولوی تم نے پالے نا، ان کی فکر کرو. سنیوں کے جلسے میں الحمدللہ کوئی نہ کوئی خودکش ہوتا ہے اور نہ کوئی بمبار ہوتا ہے، لیکن اب کوئی کوشش کرنی پڑے گی. تم ہمیں مجبور کر رہے ہو کہ جب مرزائیوں کا لا کر مسجدوں میں آباد کیا جائے گا تو پھر ہمیں اپنے مرتبے سے نیچے ہو کر اپنی گردن مصطفیٰ کے نظام کے لیے پیش کرنی پڑے گی. کون ہے اس کے لیے تیار؟ نعرہ رسالت. تو میرے دوستو، مرزائی پاکستان کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں.
میں آپ سے قرارداد قبول کرانا چاہتا ہوں. میں شاہ صاحب قبلہ کی موجودگی میں یہ قرارداد آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان پاسپورٹ اور شناختی کارڈ میں باقاعدہ واضح طور پر ایک خانہ واضح کرے کہ جس میں احمدی قادیانی کا نام الگ لکھا ہو اور مسلمان کے لیے مسلمان کا نام الگ لکھا ہو. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ہاں, اس کے لیے آپ کو الیکشن میں سنیوں علماء کو ووٹ دینا پڑے گا. میں تو کسی سیاسی تنظیم کا نمائندہ نہیں, لیکن سیاست وہ حق ہے جو قائد اہل سنت نے فرمائی. آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا. آج یہ تاریخ ساز کانفرنس ہے. میں کہتا ہوں ہمارے بزرگوں کی روحیں ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے, اور الحمدللہ میری اور آپ کی ملاقات اسی طرح میدان محشر میں شاہ صاحب ممبر پر بیٹھے ہوں گے اور ہم کھڑے ہوں گے ہوگی, اور پھر شاہ صاحب کے ساتھ ہم چلتے ہوئے سرکار کے روضہ مبارک پر جائیں گے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کی طرف جائیں گے, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت فرمائیں گے. یہ حق ہے, مرنا حق ہے, اٹھنا حق ہے, رسول اللہ کی شفاعت حق ہے. اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اعلیٰ رسول ہیں, افضل رسول ہیں. ان پر نبوت ختم کر دی گئی. میں نے ایمان لایا اللہ پر, اس کے رسول پر. میں راضی ہوں اس بات پر کہ میرا رب اللہ ہے. میں راضی ہوں اس بات پر کہ میرا رسول جناب محمد رسول اللہ ہے. میں راضی ہوں اس بات پر کہ میرا دین اسلام ہے. میں راضی ہوں اس بات پر کہ ہدایت کے لیے اللہ نے جو کتاب ہمیں عطا فرمائی وہ قرآن ہے. اللہ مجھے بھی ان بزرگوں کے قدموں کے صدقے اسی نظریے پہ زندہ رکھے اور موت دے, اور میری نسلوں کو بھی یہ سعادت دے, اور آپ کو بھی یہ سعادتیں اللہ رب العالمین عطا فرمائے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جرس شاہ صاحب جو خوش ہوتے ہیں نا, وہ حضور کی محبت کے اظہار میں خوش ہوتے ہیں. تو لہذا آئیے پہلے امام کا یہ شعر سنیے, پھر نعرہ لگائیں گے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اور ختم نبوت کے حوالے سے میرے آقا نے بڑی پیاری بات کی. فاضل بریلوی نے فرماتے ہیں کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں. شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, یہاں سے لے کر وہاں تک, اللہ رسول کی رضا کے لیے اور اس ولی کامل کے دل کو خوش کرنے کے لیے, اجر و انعام کے لیے.
رسالت یا رسول اللہ,
نعرہ رسالت.
کھڑے ہو کے استقبال کریں, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضور حجت الاسلام مفکر اسلام مناظر اہل سنت اولاد سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ, حضرت علامہ مولانا پیر سید